بات گزارش کرنی ہے یہاں کے علماء اللہ حالات سنت طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے ان حضرات کو کھڑے ہونا چاہیے جو امامت کے لائق ہیں، یہ سنت ہے نماز جماعت سے شروع ہو جائے اس وقت امام کے پیچھے علماء اساتذہ اور دین کی سمجھ رکھنے والے باشرہ لوگ کھڑے ہونے چاہیے، یہ سنت ویسے بھی ہے اور دوسرے اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے امام کو وضو کی حاجت دوران نماز پیش آ جائے تو وہ اپنا کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جا سکتا ہے، پیچھے اگر باشرہ آدمی نہیں ہوگا جو نماز پڑھانے کے لائق نہیں تو پھر تمام مقتدیوں کی بھی نماز خراب ہو گئی، اس لیے امام کے پیچھے دائیں بائیں تین چار پانچ جتنا ہو سکے عالم ہو، حافظ ہو، باشرہ ہو، دین کی سمجھ رکھنے والا ہو، ایسے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے۔ پہلی سب کی فضیلت تو بہت اچھی بات ہے لیکن دائیں بائیں کھڑا ہو جائے، تھوڑا ہٹ کے کھڑا ہو جائے، امام کے پیچھے ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، علماء حضرات کو ایسی جگہ خود لینی چاہیے، یہ تواضع نہیں ہے کہ کوئی عالم پیچھے کھڑا ہو جائے اور عامی آدمی کو امام کے پیچھے کھڑا کرے، خود آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور علاوہ اس کے اگر کوئی عام آدمی ہے اپنے پیچھے دیکھے کہ کوئی عالم یا استاد ہے یا حافظ ہے یا کوئی بوڑھا سفید ریش آدمی ہے جو باشرہ ہے تو اس کو اپنی جگہ دے دیں، پہلی صف میں جو کھڑا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ کوئی عالم اس کے پچھلی صف میں نظر آئے تو اس کو اپنی جگہ دے دیں، خود پیچھے ہو جائے اس کو پہلی صف میں کر دیں تاکہ اس کو اس میں دوہرا اجر ملے، ایک تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا کیونکہ وہ پہلے آ گیا تھا پہلی صف میں وہ کھڑا ہو گیا، اب اس نے اپنی جگہ کسی عالم کو یا حافظ کو یا زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے کو یا اپنے سے بڑے منصب کو اس کو دے دی تو اس کے اکرام کا بھی ثواب اس کو ملے، عالم کا اکرام کرنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے، تو اس طرح اس کو دو اجر ملیں گے، عالم کا اکرام کرنے کا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، دو اجر ملیں گے۔ تو علماء اساتذہ حضرات کو امام کے پیچھے رہنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اگر پچھلی صف میں دیکھے کہ کوئی عالم ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اس کو اپنی جگہ دے دیں تو دوہرا ثواب اس کو مل جائے گا، اور اس میں عالم کا اکرام کرنا، ادب کرنا، یہ بھی ایک الگ اجر و ثواب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملت یبجل عالمینا فلیس منا، جس نے ہمارے علماء کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں، تو اس سے بہت بچنا چاہیے، بے ادبی سے بہت بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اے از خدا جوئے توفیق ادب، بے ادب محروم مندز فضل رب، یہ از اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگو، ادب کی توفیق، بڑوں کا ادب، علماء کا ادب، اساتذہ کا ادب، والدین کا ادب۔ فرمایا کہ جس میں ادب نہیں ہوگا وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ کسی عالم کو ستانا، کسی بھی طریقے سے تکلیف دینا، اذیت دینا، اس کے دل کو دکھ پہنچانا اور کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ ناانصافی کرنا یا اس کے متعلق باتیں بنانا یا وہ دین کی بات کر رہا ہے اس میں اعتراض کر کے اس کو تکلیف پہنچانا، بہت سے لوگ ایسے نالائقی دکھاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں کہ خود تو عالم ہے نہیں، علم دین سیکھا نہیں، بزرگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھے نہیں، علماء پر اعتراض کرنا، انگلیاں اٹھانا، وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم کر دینے والی بات ہے. چلیے مولانا کچھ اشعار میں ٹھیک بات کہی نا, یہ امام کے پیچھے فقیہ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے, علماء کو کھڑا ہونا چاہیے, اور ایسے لوگ جو اب یہاں تو ماشاء اللہ اساتذہ بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, معتمد بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ خود جگہ لے لیں, پیچھے آ جائیں, اگر پہلی صف پر ہو گئی تو پیچھے آ کے بیٹھ جائیں, اور یہاں کے جو مقتدی حضرات دوسرے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو فوراً اپنی جگہ دے دیں, یا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ جائیں, پہلی صف میں بیٹھیں لیکن اتنی جگہ ایسے لوگوں کے لیے چھوڑ دی جائے, علماء حضرات کے لیے, اساتذہ حضرات کے لیے. چلیے
محب محبوبی شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جس کا عنوان ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ, یہ نعت شریف کے اشعار ہیں, اور نعت شریف کہنا, نعت شریف سننا عبادت ہے. عام اللہ کی محبت کے اشعار, حکمت کے اشعار سننا بھی عبادت ہے, لیکن نعت شریف سننا اور زیادہ افضل عبادت ہے.
آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں,
کیا بات,
آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں,
سبحان
دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں,
سبحان
دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جانا میں.
اللہ تعالیٰ کا دین اتنا قیمتی ہے, اتنا قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اپنا آبائی وطن, آبا و اجداد, خانہ کعبہ, زمزم, ملتزم, یہ ساری نعمتیں چھوڑی, اللہ کی خاطر ہجرت کی مدینہ منورہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے, کہیں سفر سے واپس تشریف لاتے, تو آپ اپنی چادر مبارک کو اتار دیتے تھے تاکہ مدینہ کی فضاؤں کی جو فضاؤں کے اندر جو مٹی کے ذرات ہیں وہاں کے, وہ آپ کے بدن کو لگ جائے. یہ محبت کس واسطے تھی کہ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلایا, لہذا اللہ تعالیٰ کا دین اتنا قیمتی ہے, تو اس قیمتی چیز کو سیکھنا بھی چاہیے, اپنی رائے سے عمل نہیں کرنا چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے. بزرگوں کی صحبت میں رہ کر دین سیکھا جاتا ہے, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ نظر سے پیدا ہے, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر دین سیکھا جاتا ہے, اگرچہ مدرسے میں بھی پڑھتے ہوں, اگرچہ تدریس بھی کرتے ہوں, لیکن ہر شخص کو کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے, ورنہ اس کی جو معلومات ہے وہ معمولات نہیں بنے گی, عمل نصیب نہیں ہوگا, اور کام بنتا ہے عمل سے. علم تو اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ عمل نصیب ہو جائے, اور علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے علماء کرام کا وہ ادب نہیں اور وہ معاملہ نہیں ہے محبت کا, ممبر پہ بیٹھتے ہیں نفرت والے بات کرتے ہیں, مخلوق کو دور کرنے والی باتیں کرتے ہیں. ہمارے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک امام صاحب ہیں خطیب صاحب, انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کر نفرت آمیز تقریر کی کہ چند نوجوان جمعے کے دن باتیں کر رہے تھے آپس میں, آخر میں آ جاتے ہیں دفتر میں کام کرنے والے, جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے باتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو غصے سے اور نفرت سے کہا کہ آپ لوگ باہر نکل جائیں, آپ لوگ باہر نکل جائیں, چلے جائیں یہاں. تو یہ طریقہ انہی لوگوں کا ہے جو صحبت اولیاء نہیں اٹھاتے. ہاں, نفرتوں کے تذکرے کب تک؟ واعظ واعظ دل نواز کرو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت سے اپنے قریب کرو. محبت جس دن مل جاتی ہے تو اس دن مخلوق آپ کے خود ہی شہد کی مکھیوں کی طرح چڑھ رہی ہے. محبت وہ چیز ہے, وہ دولت, محبت کو حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ واعظ کا نہیں ہے بلکہ ان کو نرمی سے سمجھا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ خطبے کے موقع پر دنیا کی باتیں کرنا, مسجد کے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا, یا جس وقت دین کی بات ہو رہی ہو اس وقت آپس میں گفتگو کرنا خلاف ادب ہے, اور خطبے کے دوران جب عربی خطبہ ہوتا ہے اس وقت کو کلام کرنا بالکل منع ہے. ہاں, اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام, جب خطبے کے لیے امام چل پڑے اس کے بعد سے یہ اذان بھی ہے, یہاں تک کہ اس اذان کا جو خطبے کے لیے ہوتی ہے اس اذان کا جواب دینا بھی جائز نہیں. خاموش رہے, دل میں جواب دے دیں. جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا ہے, اور جو دوسری اذان خطبے کے لیے دی جاتی ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے, دل میں جواب دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے, کوئی آدمی کوئی خلاف نامناسب حرکت کر رہا ہے, اس کو منع کرنا بھی منع ہے. آپ خاموشی سے غور کے ساتھ خطبے کو سنیں, یہ ہے وہ. کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے اس کو منع کرنا بھی منع ہے. آپ اس وقت کچھ نہ بولیں, بعد میں اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات آپ کی مان لے گا تو آپ اس کو سمجھا دیجیے نرمی کے ساتھ. تو یہ طریقہ ہے. تو وجہ یہی ہے کہ علماء سے دور کیوں ہو رہے ہیں, دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں. دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ نفرت آمیز رویہ اختیار کرنا یہ مناسب نہیں. نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ دین سکھانا چاہیے. چلیے,
دوست تو یہ ہے شہر مدینہ.
یہ کرتا ہوں کہ ایک واقعہ تو بہت ہے لیکن یہ مثال ہے ہمارے سبق سیکھنے کے لیے. آپ سب نے سنی بھی ہوگی کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں ایک عربی آ گیا. ایمان لاتے تھے پہلے کوئی ٹیلی فون کتابیں یہ چیزیں تھوڑی ہوتی تھیں. پہلے دور 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 دراز سے لوگ آتے تھے دین کا نام سن کے, اللہ کی توحید سن کے, نبی کا سن کے آتے تھے, ایمان لے آئے. لیکن آتے ہی جو ہے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا ایک جگہ پہ. اب پیشاب کر رہے ہیں صحابہ دوڑے دوڑے. کتنا یہ مطلب ہمارا مسجد کے اندر کوئی ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آج ہم لوگوں کو دین کتنی آسانی سے مل گیا. پہلے دین لوگوں نے کس کس مشکلات اٹھا کر حاصل کیا ہے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. پیدل پیدل مہینوں کے سالوں کے سفر کر کے ایک ایک حدیث کو حاصل کیا گیا ہے, اور ہم کو تو یہاں بیٹھے بیٹھائے دین مل گیا نا. اس لیے ہمیں اس کی پتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. بہرحال وہ عراقی آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ وہیں مسجد میں مسجد نبوی شریف میں پیشاب کرنے لگے. اب صحابہ دوڑے دوڑے, صحابہ کو معلوم تھا مسجد کا ادب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھ لیا انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرما کہ ٹھہر جاؤ, اس کو کچھ مت کرو, کیونکہ پیشاب تو شروع کر چکا تھا. اب درمیان میں قطع کرنے سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے, اوپر چڑھ جاتا پیشاب. جب وہ اچھی طرح فارغ ہو گیا, اب آپ بتائیے کہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کے سامنے کوئی یہ فیل کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو شاید پٹائی کر دیں گے اس کی, مسجد میں داخلہ بند کر دیں گے اس کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہوتے ہوئے اور اتنی لطافت اور نزاکت اور نزاہت, آپ کی طبیعت مبارک میں, اس کے باوجود آپ کے صبر اور حلم کا کیا عالم تھا کہ آپ نے اس کو اطمینان سے پیشاب کرنے دیا. جب پیشاب کر چکا تو آپ نے پھر اس کو طلب فرمایا اور نرمی سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں یہ ناپاکی کا کام نہیں. اور صحابہ کو فرمایا کہ ڈول لے کر اس کو بہادر پاک کرو. کتنے علم اور صبر سے آپ نے کام لیا, کس محبت سے آپ نے دین سکھلایا. اب اس میں حکمت کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر درمیان میں اس کو روک دیا جاتا تو ایک تو یہ کہ اس کو جسمانی آزادی ہو سکتا, تکلیف ہو سکتی تھی, اچانک پیشاب پتھر کرنے سے گھبرا جاتا ہے, اور ممکن ہے کہ وہ ادھر 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 بھاگتا وہاں سے تو بھاگنے میں ناپاکی اور پھیلتی ہے. تو کس حکمت سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا سدے باز فرمایا, محبت کے ساتھ ساتھ دین پھیلانا چاہیے.
دوست ہو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں, گر نسل اعلیٰ ہو زبان پر کیا اثر ہو. گر نسل اعلیٰ ہو زبان پر کیا اثر ہوگا ہو فوا میں, ورفعنا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں, ورفعنا نام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں.
گر نسل اعلیٰ ہو زبان پر کیا اثر ہوگا ہو ہوا میں. دعا کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے, یہ دعا کا ادب بھی ہے, اور آخر میں بھی دعا کے بعد پھر درود شریف پڑھ لیا جائے. اس میں یہ ہے کہ درود شریف کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر میں, ہمارا کمال نہیں کہ ہم نے درود پڑھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ پاک کے محبوب بندے تھے کہ ان پر درود بھیجنا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قطعی قبول فرما دیا. درود شریف کبھی رد نہیں ہوگا. گناہگار سے گناہگار مسلمان جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس درود شریف کو رد نہیں فرمائیں گے. تو اس میں یہ حکمت لکھی ہے کہ اول درود شریف پڑھ لیا اللہ نے قبول فرما لیا, آخر میں درود شریف پڑھ لیا اللہ نے قبول فرما لیا کیونکہ قطعی قبول ہے. اب درمیان میں جو مانگا تو اس کریم سے بعید ہے کہ وہ اول قبول کر لے آخر کا قبول کر لے درمیان کا رد کر. ایسے کریم نہیں, اس کو کریم نہیں کہتے, وہ اللہ ایسے کریم کہ اول کو قبول کیا درمیان اور آخر کو قبول فرمایا درمیان کو بھی قبول فرما لیں گے. تو یہ دعا کی قبولیت کا اس میں یہ راز ہے کہ اول بھی درود شریف آخر بھی درود شریف, لیکن درود شریف تو وہ ہو جو دل سے پڑھا جائے, محبت کے ساتھ پڑھا جائے, احسان مندی کے ساتھ پڑھا جائے. ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ لیا دل میں آکڑ اور ناز پیدا ہو گئی ہم تو بڑے درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا بنے گا اسے آدمی کا. ہاں یہ احسان مندی ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو ایمان پہنچا. آج جتنا دین پہ ہمارا عمل ہو رہا ہے سب سے بڑی دولت تو ایمان کی ہے کرنے کی. اگر آپ یہ تکلیفیں نہ اٹھاتے, ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ماحول نہیں ہے پردے کا, ہمارا ماحول نہیں ہے داڑھی رکھنے کا, ہمارا ماحول نہیں ہے کپڑے کھولنے کا, ہمارا ماحول پردے کا نہیں ہے, اور کوئی اگر ساتھ دیتا تو ہم کر لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا دنیا کے اندر؟ تمام کی تمام انسانیت جہالت میں پڑی ہوئی تھی, انسانیت کا بھی جانور ہے, جہالت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی, مظالم انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, اندھیرا ہی اندھیرا تھا کفر کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ بلند فرمایا تو آپ تنہا تنہا تھے. اگر آپ اللہ سے فریاد کرتے کہ اللہ یہاں تو میرا کوئی ساتھی نہیں, آج تو الحمدللہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, نماز کو جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, کوئی نماز کو جاتا ہے تو کوئی اس کو روکنے والا ہے کہ کیوں جا رہا ہے نماز؟ کوئی بھی نہیں روکتا. وہاں تو تکالیف ہی تکالیف بھرمار تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا, یعنی کیا کچھ ظلم نہ کیا گیا, اتنا آپ کو ستایا گیا کہ آپ رکوع میں ہیں تو آپ کے کمر مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ہو گئی. کس قدر یعنی مکروہ فعل ہے، کس قدر ظلم ہے یہ کہ کعبۃ اللہ شریف حرم شریف کا تو اس زمانے میں بھی ادب تھا، ادب کرتے تھے وہ لوگ، لیکن کیا فعل کیا، کتنا گندا فعل کیا، ان سب تکالیف کو آپ نے اٹھایا، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر راگ پھینکی گئی اور آپ کو کس کس طرح سے تکالیف پتھر برسائے گئے آپ پر، لیکن آپ نے اللہ کی توحید کو بیان کرنا نہیں چھوڑا، دین پھیلانا نہیں چھوڑا، تو ہم احسان مندی سے ضرور شریف پڑھیں، شکریہ میں ضرور شریف پڑھیں، محبت کے ساتھ ضرور شریف پڑھیں اور نیاز مندی کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائی، نیاز مندی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، احسان مندی ہونی چاہیے، پھر اس کا اثر انشاءاللہ ظاہر بھی ہوگا۔
گر نسلے آلہ ہو زبان پر کیا اثر ہوگا آہو غبا میں، ورفعنا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں۔
اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورفعنا لک ذکرک، سورہ انشراح میں ہے کہ ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے۔ آج دیکھ لو کہ اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ مصرا بہت ہی آوازاری سے پڑھتے تھے کہ اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے آپ تحیات میں کیا پڑھتے ہیں، سب جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ تعالیٰ اذان کہتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ پیٹرول ڈالتے رہا کرو مولانا کو، یہ آج جوش نہیں ہے مولانا میں، کیا آواز ہے تو ڈیلی ڈیلی آواز ہے۔
آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں، دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں، شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہو آپ کا قلب و جان میں، شرط توحید کامل یہی
دور میں عجیب عجیب نئے نئے فتنے نکل رہے ہیں، نئے نئے فتنے، کوئی کہتے ہیں کہ ہم بس صرف قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، ایسے بھی فتنے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو ہمارا رسول تم کو دے دے اس کو لے لو اور جو تمہیں جس بات سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کو بھی نہیں مانتے، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پہ بھی نہیں چلتے۔ اب ہمارے جو نادان بھائی ہیں وہ آج کل موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، کیبلوں میں لگے ہوئے ہیں، ان پہ طرح طرح کے گراکٹ چور ڈاکو ایمان کے ڈاکو، انہوں نے بھیس بدل لی ہیں، داڑیاں رکھ لی ہیں، داڑیاں بھی ان کے چور کٹ سے چور کٹ کٹ چور چوری ہے، داڑھی داڑھی شرعی داڑھی ان کی بھی نہیں ہوتی، اور بازے بالکل ہی چٹمنڈے ہیں جیسے شلغم کی طرح، اور وہ دین سکھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، میں بار بار آج کل یہی مضمون بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام کیبل، ان پہ طرح طرح کے مختلف فتنے چلے آ رہے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 73 فرقے ہوں گے، 72 ان میں سے 12 ہی ہوں گے، عقل سے ہم کام نہیں لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمیں اہمیت ہی نہیں ہے کہ 72 فرقے دوزخی ہوں گے، ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ تو صحابہ نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ آج صحابہ پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، جو عالم نہیں بھی ہیں ان کو بھی مولانا کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، اب ڈاکٹروں اور پروفیسروں کا زمانہ ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ بھائی ہر چیز اس کے والد سے ملتی ہے، آم ملتا ہے آم والد سے، دودھ ملتا ہے دودھ والد سے، کپڑا ملتا ہے کپڑا والد سے۔ کپڑے والے کے پاس کبھی کوئی دودھ مانگنے گیا ہے؟ کہیں گے یہ تو پاگل ہے، کپڑے کی دکان ہے یہاں، دودھ کہاں سے آ گیا؟ اور دودھ والے کی دکان پہ اگر کپڑا مانگنے جاؤ تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی اس کو گندو بندر بھیج دو، ہمارے وہ آج آئے نہیں دوست، وہ حیدرآباد ٹنڈو محمد خان کے ہیں ہمارے دوست۔ تو ایک مرتبہ گندو بیراج پہ اتر جانا تھا ان کو، تو رکشہ میں پوچھا کہ مجھے جانا ہے گندو، تو گندو میں تو پتا ہے نا سب کو گندو بندر پاگل خانہ ہے وہاں مشہور۔ تو رکشہ والے نے مزاحان ان سے کہا کہ بھائی لگتے تو تم صحیح ہو، بےچارے نہیں سمجھ آئی، ارے بھائی وہ گندو بندر میں پاگل خانہ ہے، تو خالی پاگل خانہ تو نہیں ہے، اور بھی لوگ تو رہتے ہیں وہاں پہ، ان کو وہاں جانا تھا کسی کام سے۔ جب انہوں نے رکشے والے سے کہا کہ مجھے گندو بندر جانا ہے، تو اس نے مزاحان ان کو دیکھ کے اوپر سے نیچے دیکھا، کہا لگتے تو نہیں ہو تم، ارے میاں ہنسو، جب اپنا کوئی آدمی دین سکھا رہا ہو جب وہ ہنسے تو ہنسا کرو، اور جب وہ رلائے تو رونا آ جائے، رو جاؤ جیسے وہ کرے وہ کرو۔ ہاں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسکراؤ اگر زندگی چاہیے، مسکراؤ اگر زندگی چاہیے، ورنہ غم یہ ظالم نگل جائے گا۔ ہموں غم میں مت پڑے رہو، اللہ سے مانتے رہو عافیت، اور جو حال موجودہ ہو اس پر راضی رہو، خوش رہو کہ میرے اللہ کو میرا اس وقت یہی حال پسند ہے۔ ہاں اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، یہ ہے نحوست، یہ ہے ظلمت، یہ ہے مصیبت سے بھی بڑھ کر مصیبت، خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ پروفیسروں سے، ڈاکٹروں سے اور انجینئروں سے دین سیکھا جا رہا ہے، خدا انجینئر ظالم، اس نے اپنی عمر کے 40 سال تو گوا دیے اسکول کالج کی پڑھائی میں، اور مخلوط تعلیم میں لڑکیوں کے ساتھ پینا پلایا۔ آج ہی ہم نے حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں اس کا حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تقریب لے جا رہے تھے، دیکھا کہ عورتیں اور مرد مخلوط جا رہے ہیں راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم پیچھے ہو جاؤ، مردوں کے ساتھ ساتھ مت چلو، تو اور کنارے سے چلو۔ تو ایک صحابی جن سے یہ روایت حدیث شریف کی، وہ فرماتے ہیں کہ پھر عورتوں نے راستے کے اتنا کنارے چلنا شروع کر دیا کہ گھروں کی دیواروں سے ان کے کپڑے اٹکنے لگے۔ اس قدر شرم و حیا آپ نے سکھائی ہے کہ شرم و حیا کے ساتھ چلو، اور دو مرد ایک دو عورتوں کے درمیان مرد نہ چلے۔ آج کل تو میں کہتا ہوں کہ الٹا زمانہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مرد کو شرم آ جائے عورت کو شرم نہیں، بے محابا چلی جا رہی ہے، اور زور زور سے ہنسنا چلانا یہ سب جو ہے یہ بہت بری بات ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے، بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے کہ مردوں کے درمیان پلک ملک ہو کے چلنا، راستے کے بیچ میں چلنا، اور کو چاہیے کہ چھپ کر اپنے آپ کو بچ بچا کے کنارے سے شرعی پردے کے ساتھ کیلا ڈالا برقع ہو، نقاب بھی ہو تاکہ کوئی کسی کو ہمت ہی نہ ہو، کسی کو لالچ نہ آ جائے، دل کسی کا گندا نہ ہو جائے۔ تو آج زمانہ دوسرا ہے، کہتے ہیں پردے کی ہمت نہیں ہے، شرعی پردے کی ہمت نہیں ہے، ماں باپ جو ہیں بیٹیوں کو ننگا پھرانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، یہ حالت کی انتہا ہو چکی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، دوسروں کی گندی نگاہوں کا مرکز بنا رہے ہیں. شوہر اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرانا چاہتا, وہ چاہتا ہے گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی ہماری بھی ہے, تم بھی دیکھ لو اس کو. بے غیرتی اور تیوسیت کی انتہا ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ بھائی یہ پردہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے. وہ کون سا زمانہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ پردہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے, وہ سمجھ لو کہ اس کے ایمان کا شدید خطرہ ہو گیا. شدید میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں جو میں فتوا جاری کروں, اس لیے میں احتیاطی الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ اسلام تو قیامت تک کے لیے آیا ہے. قرآن پاک قیامت تک کے لیے آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آئے ہیں. تو اب دین نہیں بدلے گا. الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے تو اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا. اب اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کیا وہ قیم قبول نہیں ہے؟ لن یتقبل اللہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین. یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے دین ہمیں عطا فرما دیا. جو کہتا ہے نعوذ باللہ کی پرانی باتیں, اس کو چاہیے کہ زمین بھی پرانی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زمین ہزاروں سال پرانی ہے, نکل جاؤ اس زمین سے, چلے جاؤ کہیں اور. سورج بھی ہزاروں سال پرانا ہو گیا, کیوں اس کا استعمال کرتے ہو؟ سردی سخت آتی ہے تو کیوں تم چاہتے ہو کہ دھوپ نکلے, ذرا تپش حاصل ہو جائے؟ اور یہ سورج تمہارے پانی کو اٹھاتا ہے آسمان پر, اور بادل بناتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس سے پانی برساتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ سب پرانی چیزیں ہو گئی. آسمان بھی پرانا ہو گیا, چاند بھی پرانا ہو گیا, سورج بھی پرانا ہو گیا, زمین بھی پرانی ہو گئی. نکل جاؤ. روزانہ چائے پیتے ہو, وقت نہیں آتے. روزانہ کھانا کھاتے ہو, کیا ضرورت ہے اتنے دن کھانا کھانے کی؟ نہیں, یہاں سب عقل آ جاتی ہے. ہاں, ایک دین ہماری نظر میں اتنا بے قیمت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, کہ ہم اس کے بارے میں اس قسم کی خرافات بکواس کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. تو ڈاکٹروں, پروفیسروں اور انجینئروں سے دین سیکھ رہے ہیں, جنہوں نے 40 سال تو لگا دیے اس میں, لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے میں, ان کے ساتھ بینت لڑانے کے اندر. تو میں یہ بات جو حدیث شریف بیان کی, تو میرے استاد صاحب نے فرمایا کہ عورتوں کے درمیان چلنے سے, غلط ملط ہونے سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے, عقل بھی جاتی رہتی ہے, روحانی طریقے سے بھی اور جسمانی طریقے سے بھی. کہ ان کے درمیان جو مخلوط رہتا ہے, اس کے کپڑے بھی پاک رہنا مشکل ہو گئے, کپڑے بھی پاک نہیں رہتے ہیں, اس سے بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے. آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, عقل رخصت ہو جاتی ہے, جسم میں درد رہنے لگتا ہے. اور دسیوں نقصانات اس کے ہیں, جہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر, زنا ہے آنکھوں کا نظر باقی. غالب پردہ بھی نہیں کر رہے ہیں, داڑھی بھی شرعی نہیں ہے, اور تقریریں کر رہے ہیں اسلام کے اوپر, اپنے اپنے مطلب بتا رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ یہ 72 فرقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب کا زمانہ ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ عطا فرمائے. تو ان کیبلوں سے, موبائلوں سے جو دین سیکھتے ہیں, اور ان ڈاکوؤں سے جو دین کے نام پر باتیں سن رہے ہیں, ان کا راستہ دوسرا ہے میرے دوستو. دین سیکھنے کے لیے علماء جا کے پوچھو, دارالعلوم آپ کے قریب ہے وہاں جا کے پوچھو, اولیاء اللہ کی صحبت میں جاؤ, تب آپ کو دین ملے گا. ورنہ خدا نہ خواستہ ہمارا راستہ بگڑ جائے گا, گمراہی کی طرف ہم چلے جائیں گے, اور گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.
شرط توحید کامل یہی ہے, عشق ہو آپ کا قلب و جان میں, کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن. آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں, کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن. آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں, سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, وہ بھلا جائے کس گلستان میں.
سبحان اللہ.
سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا چاہے کس گلستاں میں, نام کیسا ہے پیارا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم,
نام کیسا ہے پیارا محمد, جن کے صدقے میں ماں ہے جامع, جن کے صدقے میں ماں ہے جامع, آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. یہ فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں, یہ فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں. کیا کہوں رفعت شان گنبد, کچھ نہیں تم ہے اختر زبان میں. کیا کہوں رفعت شان گنبد, کچھ نہیں تم ہے اختر زبان میں, آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. تو سے تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پہلا جہاں میں.
بھائی یہ گھڑی تو صحیح کراؤ, اس میں 6:15 ہیں, اس سے مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ابھی شام کے 6:15 ہیں تو 10 بجے تک بیان کر لیں گے. ٹھیک ہے, گھڑی کو صحیح ہونا چاہیے, خصوصاً جو مسجد ہے, یہ دین ہے ہمارا کہ ہر چیز درست ہو, گری پڑی حالت نہ ہو. یہ مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے, گھڑی بند پڑی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں, اچھی گھڑی لگاؤ اور اس کا اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے. گھر میں بھی جو گھڑی ہو, بعض لوگ کو عادت ہوتی ہے 10 منٹ آگے کر دیتے ہیں تاکہ ہم جلدی نکل جائیں, لیکن نفس تو پٹی پڑھاتا ہے کہ پہلے ہی پتا ہے کہ 10 منٹ آگے چلو اور آرام سے نکلیں گے, بات وہی ہے. تو بھائی وقت تو صحیح, اب اس زمانے میں تو گھڑیوں سے ہی سارا نظام چل رہا ہے, جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے گھڑی تو بتاتی ہے, آج کل گھڑی سے معلوم ہوتا ہے. اب گھڑی آگے پیچھے تو آپ کی نماز معلوم نہیں ہوئی نہیں ہوئی, اگر دیر سے آنکھ کھلی فجر میں اور وقت جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کا شروع ہو گیا اور گھڑی ابھی پیچھے ہے 5 منٹ, آپ تو کہیں گے وقت ہے, آپ نے نماز پڑھ لی, آپ کی نماز ہوئی, نقصان ہوا نا. گھڑیوں کو درست رکھنا بھی دین ہے, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بس الرٹ, ہم نے اتنا سمجھا ہے کہ بس نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, زکات دے دو, یہ 5 ارکان بس دین یہی. ارے ایمان کے 72 سے زائد شعبے ہیں, ہر شعبے کو حاصل کرو, اپنے ایمان اور اسلام کو حسین بناؤ, یہی ہے دنیا میں آ کے ایمان کے بعد محنت یہی ہے, ایمان کے بعد محنت یہی ہے کہ اسلام کو حسین بناؤ. حسین کیا مطلب؟ کہ عبادت میں بھی حسن ہو, اللہ کو یاد کرنے میں حسن ہو, معاملات میں حسن ہو, معاشرت میں حسن ہو, اخلاق میں حسن ہو, ہر چیز میں حسن پیدا کرنا چاہیے. اور حسن کے اصلی معنی کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ایک انسان کی شکل میں, ایک طویل حدیث ہے تو اس کا جو ہے وہ حدیث احسان کہلاتی ہے, کہ انہوں نے آ کر سوال کیا, مختلف سوالات کیے تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ احسان کیا, مل احسان یا رسول اللہ, کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, فَإِلَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ, کہ تو اتنا عبادت کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوکر کو معلوم ہو کہ مالک دیکھ رہا ہے کہ وہ میں کیسا کام کر رہا ہوں, پھر کتنا اچھا بنا سوار کے وہ کام کو کرتا ہے, ٹھیک ٹھیک طریقے سے کرتا ہے تاکہ میرا مالک خوش ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو یہ انتظار ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے, تو وہ کتنا پھر کام کو اچھے طریقے سے کرے گا, نماز پڑھے گا اچھے طریقے سے. جب اس کو یہ انتظار پیدا ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس کو اچھے طریقے سے نماز پڑھے گا, دل لگا کے پڑھے گا, تلاوت کرے گا تو یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ سن رہے ہیں, تلاوت کر رہا ہوں تو اس کا کلام پڑھ رہا ہوں اچھے طریقے سے کلام پڑھے گا. اسی طرح بھائی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے, پڑوسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے, ہر وقت اس کو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. الخلق اعلی اللہ, کہ یہ تمام مخلوق اللہ کا خاندان ہے, ایک خاندان کی طرح سے ہے, تو میں یہ اللہ کے ساتھ ظلم کروں گا تو اللہ کے خاندان کے ساتھ ظلم کروں گا, میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ ساری باتیں دین کی ہیں, ان کو سیکھنا چاہیے کہ کیا دین ہے, کس طرح سے ہم دین کو اختیار کریں. تو اپنے اسلام کو حسین بناؤ, اور حسین کیسے بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی تعریف میں بیان فرماتے ہیں, وحسن اولئک رفیقا, حسن اولئک رفیقا, کون لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی تو ہم آئے گا نہیں, کسی بھی قسم کا کوئی نبی اب نہیں آنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے, مرسلین کا انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے والے, خاتم النبیین مانے ختم کرنے والے. اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہوگا, بالکل پکا کذاب ہوگا وہ. تو اب رہ گئے صدیقین, یعنی اولیاء اللہ کا وہ درجہ جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. یہ صدیقین کا درجہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے. اب اس کو کیسے حاصل کرنا ہے وہ آپ بات الگ بتائیں گے, لیکن میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا, وحسن اولئک رفیقا, کہ کیا ہی حسین رفیق, کیا ہی اچھے رفیق, ان کا ساتھ دو, ان کے ساتھ رہ پڑو. تو ان بزرگوں کی صحبت میں جانے آنے سے ہمارا اسلام حسین ہو جاتا ہے, قابل ہو جاتا ہے. یہ استعذار آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, صرف نماز میں نہیں, معاملات میں, دکانداری میں, نوکری میں, سوتے وقت, جاگتے وقت, یہ سب کھاتے وقت, بیت الخلا جاتے وقت, ہر جگہ تنہائی میں, خلوت میں, جلوت میں, ہر جگہ اس کو یہ استعذار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب اس کو یہ استعذار پیدا ہو جاتا ہے پھر اس میں نافرمانی کی ہمت نہیں ہوگی. بس یہی مقصود ہے, اسلام اسی طرح حسین ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اٹھائی جائے اور ان میں ہمارا اسلام حسین ہو جائے, مقبول ہو جائے. وہ مقبول ہیں تو ہم بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں, مقبول ہو جائیں. آپ تو یہ کیا وقت ہوا ہے, ہمیں وقت کون بتا سکتا ہے؟ 10:08. اچھا, اب تھوڑے مختصر وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ, شیخ العرب والا جمع عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب, جن کا میں غلام ہوں, اور ان کی اجازت سے یہ چار اعمال آپ کی حیات میں بھی میں بیان کرتا رہا, آپ مجھ سے بیان فرما دیتے میری سبق کے لیے, وہی سبق میں یہاں دوہرا ہوں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں, جو آدمی ہمت کر کے ان چار گناہوں سے بچ جائے گا, یا یوں کہہ لو کہ ان چار اعمال کو اختیار کر لے گا. حقیقت میں یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنا ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی ان چار اعمال پر عمل کر لے گا انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا, اللہ کا ولی ہو جائے گا. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولی وہ نہیں ہے جو ہر وقت تسبیحات کرتا رہے, حضرت ہر وقت ذکر اللہ کرتا رہے, ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے, بیوی بچوں کو چھوڑ دے, ان کے حقوق ادا نہ کرے, والدین کے حقوق ادا نہ کرے, بلکہ ولی اللہ وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے. بس ان اولیاء الا المتقون, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ولی کوئی نہیں ہے مگر گناہ سے بچنے والا, گناہ سے پرہیز کرنے والا. تو گناہ کی ایک تو ایک بہت لمبی فہرست ہے گناہوں کی, لیکن میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں چار بڑے بڑے گناہ ہیں جن اصل میں ان سے بچنا نفس پر بہت گرا گزرتا ہے، مشکل کام ہے، لیکن فرمایا کہ جو آدمی ہمت کر کے یہ مشکل کام کر لے گا بقیہ دین پر چلنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. ایک نفس ہے نا ہمارے ساتھ دشمن، ایک دو دشمن ہیں انسان کے، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے. تو نفس جو ہے شیطان تو ایک مطلبہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اور نفس جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ پٹی بڑھاتا رہتا ہے، کر لے کر لے کر لے گناہ کر لے مزہ آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ نفس کی خلاف جو ہے یہ اعمال ہیں کہ نفس جو ہے اس سے بہت گھبراتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے. تو جو ہمت کر کے یہ چار اعمال کر لے گا انشاءاللہ اللہ کے وعدے کے مطابق وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. تو فرمایا کہ نمبر ایک کام، دو کام ظاہری ہیں دو کام باطنی ہیں. ایک کام تو یہ کہ مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور تھوڑی کے نیچے سے بھی. یہ دیکھو یہ دایاں حصہ ہے، اس طرح سے ہاتھ میں لیا یہ مٹھی میں لے لیا آپ نے، اب اس کو یہاں سے کاٹ دو. اسی طرح سے بایاں حصہ ہے، یہ بائیں حصے کو مٹھی میں جمع کر کے لے لو اچھی طرح، کنگھے سے سیدھا کر لو اس کو، پھر یہاں سے کاٹ دو. اور یہ تھوڑی کے نیچے سے یہ داڑھی، داڑھی تھوڑی کے اوپر سے پکڑا تو یہ خلاف شریعت ہو جائے گی، سنت کے خلاف ہو جائے گی. اور اس کا ایک مٹھی سے کم کاٹنا یہ حرام ہے. بعض لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، ابھی بتاتا ہوں کہ مٹھی جو ہے اپنی یہاں یہ داڑھی کو یہاں سے پکڑے تھوڑی کے نیچے سے، مٹھی مائنس چھٹی، چھٹی کہتے ہیں نا اس کو، اس کو مائنس کر دو اس کے بعد پھر یہاں سے کاٹ دو. یہ داڑھی آپ کی سنت کے مطابق ہو جائے گی. اور یہاں سے ڈیزائننگ مت کرو، یہ ڈیزائننگ وغیرہ جو ہے نا چکر بازیاں یہ سب شیطان کی پٹیاں ہیں، یہ سب داڑھی میں شامل ہیں. یہاں سے اس کو سنوارنے کے لیے کم کرنا، بالوں کو ایک مٹھی سے کم کرنا، اسی طرح یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے، اس کو بھی مت کاٹو کیونکہ یہ بچہ ہی رہتا ہے ہمیشہ، بالغ نہیں ہوتا، ایک مٹھی نہیں ہوتا یہاں کے بال، اس کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. بعض لوگ یہ مسئلہ پورا نہیں جانتے، یہ مدین لوگوں نے کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، گمراہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ داڑھی اتنی ہونی چاہیے کہ دور سے نظر آ جائے، 40 قدم دور سے. کوئی دکھاؤ تو صحیح ثبوت، کوئی حدیث تو دکھاؤ، کہیں قرآن میں تو دکھاؤ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی دور سے نظر آ جانا کافی ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، بنائی ہوئی باتیں، جھوٹ گڑا ہوا ہے. اپنی داڑھی موڑنے کے لیے یہ راستہ استوار کیا ہوا ہے، اپنی داڑھی فرینچ کٹ بنانے کا. ارے فرینچ کفار کی نقل کرتے کرتے کہاں پہنچو گے، یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں. وہ داڑھی مٹاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ خوشوارے، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. معلوم ہوا کہ داڑھی کا ایک مٹھی سے کم کترانا یا موننا مشرکین کا عمل، مشرکین کی وجہ خطا بنانا ہے، یہ بڑا گناہ ہے. بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے کہ داڑھی کا یہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، رکھ لیا تو اچھی بات ہے، نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اس کا منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے کم کترانا بھی، ایک چاول بھی اگر جان بوجھ کر کاٹ دیا وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو داڑھی ایک مٹھی ہمت کر کے شیرانہ طریقے سے ایک مٹھی داڑھی رکھو، اور غیروں کے طریقوں سے مشرکوں کی وجہ قطع بنانے سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں بھرا ہوا ہے کہ یہ موجود ہے اور یہ ضالین یہود و نصارا. ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تم یہود و نصارا کی نقل میں گوہ کے سوراخ، ایک جانور ہوتا ہے گوہ، بندہ سے سوراخ ہوتا ہے، بل میں رہتا ہے، تو فرمایا کہ ان کی نقل میں تم اس میں بھی گھس گھس جاؤ گے، اتنی ان کی تقلید کرو گے، ان کی نقالی کرنے لگ جاؤ گے. آج یہی ہو رہا ہے، برتھ ڈے پارٹیاں منایا جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں برتھ ڈے پارٹی منا رہے ہیں، وہ بڑے میاں ان کو دیکھ لیا، یہ ٹی وی اور کیبل اور موبائلوں سے یہ بربادی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. ان کی وجہ پتا دیکھ کے، ان کے یہ سب بدماشیاں دیکھ کے ہمارا بھی دل جانے لگ گیا، ہماری اولاد بھی ویسے ہی ہے، ٹھمکے لگا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، اور آپا جو ہے خوشی سے بھول رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بڑا ایڈوانس ہے، بڑا انگریزی بولتا ہے. میں نے ایک دن بھی عرض کیا تھا کہ ایک دیہاتی آدمی انگلینڈ چلا گیا، جب وہاں سے واپس آیا تھوڑے دن بعد، لوگوں نے اس گاؤں کے لوگوں نے پوچھا وہاں کی کوئی خاص بات بتا، تو اس نے کہا کہ بھائی وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں کا بچہ انگریزی بولے. ارے تو کیا عربی بولے گا اردو بولے گا؟ جہاں پیدا ہوا وہیں کی زبان بولے گا؟ ارے تم یہ سوچو کہ انگریز یہاں آ جائے تو اس کو اردو آتی ہے کوئی؟ تو یہ اس کی کمزوری ہو گئی، اس کو اردو کہاں آتی ہے، اس کو عربی کہاں آتی ہے؟ ہر آدمی کی ایک مادری زبان ہوتی ہے، جس ملک میں پیدا ہوا وہاں وہ زبان بولتا ہے. ہم لوگ انگریزی سے متاثر ہوتے ہیں. بھائی اللہ کی بنائی ہوئی زبانیں سب یکساں ہیں، سب یکساں ہیں. البتہ یہ ہے کہ بھائی عربی سے محبت کرو، عربی سب سے اچھی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، کلام اللہ شریف کی زبان ہے، اور جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. کہو گے کہ یہاں پریشان مت ہونا، وہاں اللہ تعالیٰ عربی خود ہی سکھا دیں گے، انشاءاللہ خود ہی عربی جو ہے وہاں آ جائے گی. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ گمراہ کن چیزوں سے دین نہ سیکھو. تو اول نمبر کام یہ کرنا ہے کہ ہمت کر کے ہم ایک مٹھی داڑھی رکھیں، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اس کا چاول برابر بھی ایک مٹھی سے کم کترانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کا یہ ناپسندیدہ عمل ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے امیدوار بننے والوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری شکل میں کیا خرابی ہے، میرے امتی تجھے نظر آئی تھی کہ تو نے میری جیسی شکل نہیں بنائی، داڑھی نہیں رکھی، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. میرے دوستو دیکھو، زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ہر ایڈوانس کی بھی اور بیکورڈ کی بھی زندگی تو ختم ہو جائے گی، چاہے کتنا ترقی یافتہ ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، غریب ہو، امیر ہو، آخر اس کو ایک دن پنا ہے، دنیا سے جانا ہے. تو ہم غور کیا کریں، جس کو دین پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگے اور غور کیا کرے کہ آخرت میں ہمارے کون کام آنے والا ہے. یہ یہود و نصارا آئیں گے ہماری مدد کے لیے، اتنی ترقی، اتنی چمک دمک، اتنی چاندنی دیکھ کر، چاندی سونا دیکھ کر آج مسلمان زبانیں لٹکا رہا ہے، حریص ہو رہا ہے کہ بڑی ترقی ہے بھائی، بڑی چمک دمک ہے، ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں تو اچھا نہیں. نعوذ باللہ من ذلک. کہاں پر خدا تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم جانور ہی نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل. جانوروں کی ہم نقل بنائیں گے، جانوروں کی وضع پتا بنائیں گے تو کہاں پہنچے؟ جہنم ٹھکانا ہوگا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور وہ یہ سوچا کرے کہ آخر ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، جب جانا ہے تو وہاں کون سا سکہ کام آئے گا؟ عقل مند وہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی کون ہے؟ یہ اعلان کر رہا ہے کون؟ کائنات کا عقل مند ترین آدمی، اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول ترین بندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، اس کو دبا لیا، اس پر قابو پا لیا، اور وعامل لما بعد الموت، موت کے بعد کی تیاری کر، موت کے بعد کی تیاری. میرے دوستوں، میرے شیخ مفتی زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا فرماتے ہیں کہ زمین میں اس زندگی میں ایک سجدے کا مرتبہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ سجدے میں پڑے رہنے سے کہیں زیادہ ہے. آج سجدہ کر لو کل کام آئے گا، آج اللہ کو یاد کر لو، جب کوئی ہمارا مددگار نہ ہوگا سوا اللہ کے اس دن یہ چیز کام آئے گی. آج اللہ کی فرما برداری کر لو، ان شیطانوں اور گمراہ کن لوگوں کے چکر میں مت آؤ. شیطان تو ہمیشہ ان شیطان یعدکم الفقر ویأمر بالفحشاء، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ تم کو فقر سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، کہاں سے کھاؤ گے، کیا کرو گے، اور اگر تم دین پر چلنا شروع کر دو گے تو لوگوں سے کٹ جاؤ گے، سوسائٹی سے کٹ جاؤ گے. میرے شیخ کو کسی نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں، باتیں بناتے ہیں کہ آپ لوگوں سے، آپ تو سب تمام لوگوں سے کٹ جائیں گے کیونکہ آپ اس جگہ نہیں جاتے جہاں تصویر کشی ہوتی ہے، وہاں جانا جائز نہیں. جہاں حرام کام ہو رہا ہو، گناہ کا کام ہو رہا ہو، اگر دینی مجلس نے بھی آج کل لوگ تصویر کشی شروع کر دی، دینی مجلس میں بھی ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں ہے یہاں جہاں تصویر کشی ہو رہی ہو، حرام کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اشد العذاب یوم القیامۃ المصور، قیامت کے دن مصوروں کو سب سے زیادہ اشد عذاب کیا جائے گا. تصویر بنانے والوں آج داڑیاں رکھے ہوئے ہیں, تصویر کشی کر رہے ہیں, موویاں بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. آج موبائلوں میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہیں, نامحرموں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں, اور بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ باپ بیٹے بہن بھائی سب مل کر بے غیرتی کے مناظر دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان گمراہیوں سے حفاظت فرمائے, ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ غیرت عطا فرمائے. بے غیرت ہو گئے ہم لوگ کہ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کرانے میں فخر سمجھتے ہیں, اور بعضی اولاد اگر دیندار ہو جاتی ہے مگر ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دین پہ نہیں آئیں گے. عجیب دنیا ہے بھائی, جس کا جو دین پر آ جائے یہ اس کی اپنی خوشبختی ہے, اپنی خوشبختی ہے, سعادت ہے. بہرحال یہ داڑھی کا رکھنا واجب کے حکم میں ہے, یہ محض سنت نہیں ہے. سنت تو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا یا اس کے کرنے کا حکم دیا, لیکن یہ واجب کے درجے میں ہے. آج کتنی پریشانیاں, کتنی مصیبتیں, بے روزگاریاں, تنگیاں, ناچاکیاں, جھگڑے, مہلک بیماریاں, انسان پھنسا ہوا ہے آفت در آفت, آفت در آفت, آفت در آفت. ظلم یہ ہے کہ پیر ان جعلی پیروں نے اور مصیبت پیدا کر دی, وظیفے لاکھ لاکھ کے بتا دیتے ہیں, دس دس ہزار کے وظیفے, ہزار کے وظیفے بتا دیتے ہیں. تعویذ گھنٹوں کی ایک دکانداری چل رہی ہے, تعویذ گھنٹے چل رہے ہیں, تو ان پر تو دوڑے دوڑے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی اختیار کر لو, جو تقوی اختیار کرے گا ہم اسے مشکلات سے نکالیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں, ہر زمانے کے لیے ہے کہ نہیں. جو اللہ پہلے تھا وہی ہے, جو اللہ پہلے سورج نکالتا تھا آج وہی اللہ سورج نکالتا ہے, جو پانی پہلے برساتا تھا وہی پانی برساتا ہے, جو رزق پہلے دیتا تھا وہی آج بھی رزق دینے والا ہے, جو عزت پہلے دینے والا تھا وہ عزت آج بھی دینے والا ہے, جو ذلت کا مالک ہے وہ آج بھی ذلت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ذلت سے رسوائی سے ہر مسلمان کی عبادت فرمائے. تو میرے دوستو اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ تو فرما رہے ہیں تو گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, میری نافرمانی چھوڑ دو, میں تمہیں مشکلات سے نکالوں گا, میں تمہیں ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارے گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان جعلی پیروں کے وعدوں میں اعتقاد ہو گیا, تعویذوں پہ اعتقاد ہو گیا اور ان گمراہ لوگوں سے اعتقاد ہو گیا, لیکن اللہ کے وعدوں پر ہمیں اعتقاد نہیں, اعتماد نہیں. اللہ تو فرما رہے ہیں کہ تم گناہ چھوڑ دو, گناہ اچھی چیز ہے میرے دوستوں کہ بری چیز ہے بتاؤ تو, گناہ بری چیز ہے نا, تو بری چیز کو اختیار کرنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے نا, تو جلدی چھوڑنا چاہیے, دیر سے چھوڑنا چاہیے, بری چیز کو جلدی چھوڑ دینا چاہیے. جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ سگریٹ پینے سے میرے پھیپھڑوں میں کینسر پیدا ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو سگریٹ کا دھواں نقصان کر رہا ہے, پھیپھڑے کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں, دل کی شریانیں تنگ ہو رہی ہیں, اور کسی بھی دن آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, تو فوراً آپ دیکھیں گے کہ صبح بعض لوگ یوں یوں ہاتھ ہلاتے ہوئے اور واک کرتے ہوئے, پہلے کبھی دکھائی نہیں دیتے, صبح صبح وہ آپ کو نظر آئیں گے صبح صبح, اور سوچا چلو واک تو کرنی ہے, چلو لاؤ نماز بھی پڑھ لی. یہ نہیں کہا کہ بھائی نماز پڑھ کے تھوڑی واک کر لیں, بلکہ ذرا واک تو کرنی ہے, چلو لاؤ نماز بھی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے اور قوت عطا فرمائے. تو دیکھا ہوگا آپ سے کسی نے کہ ڈاکٹر نے اب لکھ دیا کہ اب تمہارے دن قریب ہیں, سگریٹ پینے سے تمہارے اندر سارا یہ سب جمع ہو رہا ہے اور کسی بھی دن تم اسپتال میں پڑے ہوئے ہو گئے, اب ہر وہ کام کریں گے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری, اب واک بھی کریں گے اور پرہیز بھی کریں گے, اور کھانے کو ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ چکنائی ہرگز نہیں کھانی, اس سے بھی پرہیز کریں گے, سامنے رکھیے نہیں بھائی, اور کہنے والا بھی پھر کہ اچھا آپ کو دل کا مرض ہو گیا ہے وہ چکنائی سے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے گناہ سے منع کیا ہے, حرام کاموں سے منع کیا ہے, نظر بازی سے منع کیا ہے, عورتوں کے ساتھ اختلاط سے منع کیا ہے, بے پردگی سے منع کیا ہے. کہتے صاحب آپ ہم سے کٹنا چاہتے ہیں, وہاں جو نہیں کہتے یہاں واقعی آپ صحیح کہتے ہیں, یہ گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, آپ اچھے راستے پر چل رہے ہیں, نہیں بلکہ وہاں ان کو طرح طرح کی بات, ولیمہ تو سنت ہے, آپ سنت نہیں کرتے, لیکن ظالم ولیمہ تو سنت ہے لیکن مخلوق اجتماع بے پردہ رہنا ان کو حرام ہے. تمہارے حرام کام میں شمولیت کے لیے میں سنت کو اختیار کروں گا؟ ایسا دین ہمارا نہیں. جہاں ہمارے دین میں نقص آتا ہو کمزوری آتی ہو ہمارا وہاں کسی سے کوئی رشتہ نہیں. سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ سے. اللہ ہی نے تم کو ہم کو پیدا کیا, تم کو ہمارے والد کا درجہ دیا, تم کو ہمارے شوہر کا درجہ دیا, یا تم کو ہماری بیوی کا درجہ دیا, یا تمہارے تمہیں ہمارا بھائی بنایا. سارے رشتے کس نے بنائے؟ ہم نے اپنے خود بنائے. ہم اپنے خود ماں باپ لے کے پیدا ہوئے ہیں, ہم خود اپنے بھائی بہن بن گئے. اللہ نے بنائے ہیں رشتے. تو جو بنانے والا ہے اس کا رب حق پہلے ہے کہ نہیں؟ جہاں دل کا مرض ہو, جسم کی تکلیف ہو, ہماری فوراً عمل میں سینکڑوں بلب روشن ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ کو چکنائی بنائے. ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہے بھائی, ان کے لیے پرہیزی کھانا لے آؤ. نہیں, یہاں تو عقل آ جاتی ہے. اور جہاں معاملہ گناہ کا آتا ہے جی آپ سوسائٹی سے کٹ جائیں گے, پھر آپ ہر ایک سے کٹ جائیں گے, ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. دیکھیے بھائی, کچھ دین بھی کرنے پھر دنیا بھی کر لیں, یعنی کچھ اللہ کو راضی کر لیں, کچھ شیطان کو بھی کچھ کر لیں. تھوڑا جنت میں بھی چلا جائیے گا اور تھوڑا دوزخ میں بھی جل لیجیے گا. یہ عقل کی بات ہے میرے دوستو. ایسے لوگوں کو نرمی سے سمجھا دینا چاہیے کہ بھائی ہم تو ہمارے شیخ نے ہمیں یہ جواب سکھایا ہے کہ بھائی کہہ دو کہ ہم پہلے ہی اتنے گناہوں کا بوجھ لیے کھڑے ہیں, اب مزید گناہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے. ہمیں معاف. ہاں ولیمہ سنت کے مطابق کرو, سادگی سے کرو. اچھا سادگی کے بھی مختلف مطلب ہیں. ذہنیت عجیب عجیب ہے لوگوں کے. پٹاخے بھی بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم نے سادگی سے شادی کی, ہم نے تو کوئی اتنا بندہ نہیں کیا. بڑے بڑے حصے نکاح سے پہلے چلے جا رہے ہیں, منگنی ہو رہی ہے, منگنی کے حصے چلے جا رہے ہیں, رسومات ہو رہی ہے, یہ سب ناجائز. یہی وجہ ہے کہ آج کل زیادہ تر نکاح چلتے نہیں ہیں, جلدی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور طلاقوں کی بھی نوبت آ جاتی ہے. کیا وجہ؟ کتنے قصے سنا ہوں میں, ٹائم تو اتنا ہوتا نہیں ہے. کبھی آپ وہاں میرے پاس آ جاؤ تو میں آپ کو اس سے بہت سنا دوں گا کہ کس کس طرح بچیوں پر ہماری ظلم ہوتا ہے اور کس 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 طرح مجبور کیا جاتا ہے بیٹی والے کو کہ وہ آنسوؤں سے روتا ہے کہ اس کو رشتہ نہیں ملے. اس کے والدین رو رہے ہیں کیونکہ پیسہ مانگ رہے ہیں. کون سے حال میں شادی کریں گے, کتنا خرچہ کریں گے, زبردستی کہیں گے کہ ہمارے 200 آدمی آئیں گے. بھائی کیا ہے یہ مصیبت؟ سادگی سے نکاح تو یہ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی, سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا. اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی سادگی سے نکاح کریں گے تو پہلے اس سے پوچھ لو کہ تمہاری سادگی سے کیا مطلب ہے. دھوکہ دیتے ہیں, یہ پھانستے ہیں پہلے, اس کے بعد اپنے کام کرتے ہیں. تو میرے دوستو گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے ہم پر. تو بہرحال تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. میرا قصور نہیں ہے, گھڑی بند ہے ابھی 6:15. ہاں تو ایک پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھ لیں. اور یہ داڑھی کا بچہ جس کو سیٹنگ یا کٹنگ کے چکر میں ہر کسی ہے. اور موچوں کا سب سے افضل بچہ یہ ہے کہ مشین سے اس کو بالکل باریک کر لیا جائے. ان حق کچھ شوار آپ مبالغے کے ساتھ اس کو باریک کر لیا جائے, یہ سب سے اچھا افضل درجہ ہے موچوں کو رکھنے کا. اور اگر بھائی آپ سے نہیں موچھ صاف کی جاتی, آپ کو بہت اپنی مردانگی دکھانی ہے, ورنہ تو بڑے بڑے پچھڑ جو ہیں ان کی مردانگی ختم ہو چکی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ موچھوں سے ہمارے لوگ ہم کو قوی سمجھیں گے, لیکن جب موقع آتا ہے تو بیچارے فیل ہوتے ہیں. چوہا جو ہے مرجھایا ہوا ہوتا ہے. مونچھیں بڑی ہونے سے تھوڑی مردانگی ہے. ہمارے حضرت نے سکھایا کہ بھائی مونچھوں میں عزت نہیں ہے, عزت تو رب العزت دکھا. رب العزت راضی ہے تو ہم تو ہم عزت ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں اللہ کے نزدیک محترم معزز وہ ہے کہ جو تقوا والا ہے, گناہ سے بچنے والا ہے, وہ ہے اللہ کا معزز بندہ. اور جو اللہ کے یہاں معزز ہوتا ہے میرے دوستو, مخلوق کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کی عزت کرے, وہ بھی اس کی عزت کرتی ہے. جو دین پر چلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں, پھر ان کو روزی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے ان کو گمان نہیں ہوتا, مشکلات سے ان کو نکالتے ہیں. مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ فرماتے ہیں جو گناہوں سے بچے گا ہم اس کے کاموں میں آسانی کریں. اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں, مگر ہمارا کام کیا ہے؟ وظیفہ بتا دو. گناہ سے بچنا مشکل ہے بھائی. ٹی وی کو نکالنا, کیبل نکالنا, اور اسمارٹ فون تو بھائی ساری دنیا سے ہمارا لنک ہے. ساری دنیا سے ہم اسی کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں مگر اللہ سے کٹے ہوئے ہیں, اللہ سے کٹے ہوئے ہیں, اپنے خالق سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب پتنگ کی ڈور کٹ جاتی ہے, پتنگ بازی جائز نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں, مطلب پتنگ بازی حرام ہے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام بازیاں حرام ہیں, کبوتر بازی, مرغ بازی, پتنگ بازی, یہ سب حرام ہے. اور ایک اور بھی چیز ہوتی ہے, مٹھی بازی. کیونکہ جب نگاہ خراب کرتا ہے خصوصاً نوجوان, تو اس کی شہوت بھڑک اٹھتی ہے, پھر اس کو چونکہ حلال پہل نہیں ملتا تو غیر فطری طریقے سے اپنی شرمگاہ کو استعمال کر کے یہ حرام کام کر لیتا ہے, مٹھی سے جو ہے وہ حرام کام کر لیتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ ہر بازی حرام ہے مگر اللہ سے عشق بازی فرض ہے. اللہ سے عشق لگاؤ اگر لگانا ہے تو, عشق با حیو با قیوم کا, ہاں با حیو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, آج حسینہ ہے معشوقہ ہے کل حسن اس کا تباہ ہونے والا ہے, برباد ہوگا کہ نہیں ہوتی یا وہ ہمیشہ جوان رہے گی, آ کر جھریاں پڑ جائیں گی. تو فرمایا اگر عشق کرنا ہی ہے تو اللہ جو حی لا یزل باقی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عشق کے لائق وہی ایک ذات. بہرحال فرمایا کہ تمام بازیاں حرام ہیں لیکن اللہ سے عشق بازی فرض عین ہے, اللہ کی عشق و محبت حاصل کرنا فرض عین ہے. تو بہرحال ایک حکم یہ ہو گیا کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھ لے. اور دوسرا حکم جو بڑا گناہ ہے جس میں عام مسلمان مبتلا ہیں بلکہ خواص بھی مبتلا ہے, بعض خواص کو ہم نے دیکھا کہ ان کو اس طرف دھیان ہی نہیں ہے, پاجامہ اوپر سے نیچے لٹکا ہوا ہے, ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں یا ٹخنے کو چھو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. میرے دوستوں میں یہی افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج ہمیں جسمانی بیماریوں کی تو بہت اہمیت ہے, کرونا کا اعلان ہو گیا کہ ایس او پی پہ عمل کریں, ہر آدمی ہر عورت ماسک لگائی ہوئی ہے, لیکن نقاب لگانے کو کہو تو شرم آتی, اور ماسک لگاتے ہوئے کیا ہو گیا, ماسک بھی تو نقاب کی ایک شکل ہے. تو جسمانی بیماری سے تو ڈر گئے لیکن اللہ سے نہیں ڈرے, اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں, پردہ نہیں کر سکتے ماسک لگا سکتے ہیں تاکہ ہمیں بیماری نہ لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ایک دن اللہ کو موقع دکھانا ہے, پھر اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کیوں عمل نہیں کیا. اولیاء اللہ پہلے انبیاء کو بھیجا پھر اولیاء اللہ کو بھیجا, کس لیے؟ حجت بنانے کے لیے کہ اولیاء اللہ بھی اسی زمانے کا ایک فرد ہے, ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی دکھ بیماریاں ہیں, ان کے ساتھ بھی آل و اولاد ہے, اہل و عیال ہے. جب یہ دین پر چل سکتے تھے تو تم تو نہیں چل سکتے, یہ بھی انسان تھے تمہاری طرح کے, تم بھی انسان ہو, اسی لیے حجت بنایا ہے. اللہ والوں کو اللہ والے آتے رہیں گے قیامت کے قیامت تک. تو میرے دوست یہ دوسرا بڑا گناہ ہے جس میں مسلمان عام طور پر مبتلا ہے, اور وہ ہے ٹخنے کا ڈھانکنا. جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں کے اندر ٹخنا ڈھانکنا مردوں کے لیے گناہ ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے. اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا یحب المبتل, اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھانکنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, جس کو وہ محبوب رکھتا ہے اس کے سارے کام غیب سے بناتا ہے, آسانیاں بناتا ہے, مشکلات سے نکالتا ہے, روزی دیتا ہے. کتنے انعامات تقویٰ کے اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں میرے دوستو, اور جس سے وہ ناراض ہو جائیں تو پھر اس کا کیا عالم ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابان کیا ہوا, عالم بیابان ہو گیا. جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے میرے دوستو, وہ بگلے اور گاڑیوں میں بھی خوش نہیں رہ سکتا, خدا کی قسم خوش نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا, نافرمانی کی, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. عذاب ذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے. میرے شیخ فرماتے تھے یہاں ترجمے میں ہی لگانا ضروری ہے, اللہ ہی کے ذکر سے, اللہ ہی کی یاد اور اطاعت اور فرما برداری سب ایک ہی بات ہے, یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی یاد اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں, اسی کے اندر دلوں کا چین ہے, اللہ کو راضی کرنے ہی میں دلوں کا چین ہے میرے دوستوں. سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں. خدا کی قسم اگر آپ کے پاس سونے کی چاند واقعتاً موجود ہو, چاندی کی چاند واقعتاً موجود ہو, ہیرے جواہرات کی چاند بھی موجود ہو, آپ اس سے ہر عیش و عشرت کا سامان خرید سکتے ہیں اور اپنی کھال کو اس سے ٹھنڈا کر سکتے ہیں, لیکن خدا کی قسم اگر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو اس سونے چاندی اور دولت اور بنگلے گاڑیوں کے بعد بھی آپ کا دل بے چین رہے گا, دل عذاب میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرمائے, تمام نافرمانیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آسان راستہ ہے, نفس سے مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو تہجد گزاری سے نہیں رکھا. دیکھو اگر کوئی کمزور آدمی ہو, ضعیف آدمی ہو, بیچارہ نہیں اٹھ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اللہ ظاہر نہیں ہے, بڑھاپا بھی اللہ ہی دیتے. ایک آدمی کمزور ہو گیا تہجد نہیں پڑھ سکتا, لیکن گناہ سے تو بچ سکتا ہے. ضعیف سے ضعیف, کمزور سے کمزور آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے. تو میرے دوست, دو تو گناہ یہ ہو گئے ہمارے جن سے ہمیں بچنا ہے, کہ اگر ہماری داڑھی میں کوئی کمی کمزوری ہے تو ہم اس کو پورا کر لیں, جس کے نہیں ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کی توفیق دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی شباہت لانے کی توفیق دیں, اور قیامت کے دن شفاعت کے پھر امیدوار بھی ہوگا, ورنہ کس امید پہ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو میرے دوست, دو گناہ جن سے بچنا ہے, ایک داڑھی رکھنا ہے, داڑھی موڑنا گناہ ہے, اور دوسرا تخنا کھلا رکھنا ہے جب چل رہے ہو اور کھڑے ہوئے ہو, دو حالت ہو, صرف نماز کا حکم نہیں. تو تیسری چیز, اور وہ سب سے اہم چیز ہے, اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس سے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, آخرت بھی برباد ہو رہی ہے, اور ہر عمر کے آدمی کی دنیا برباد ہو رہی ہے, اور ہر عمر کی کے آدمی کی آخرت برباد ہو رہی ہے, وہ یہ ہے نگاہ کا فتنہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400-1500 سال پہلے جب نازل فرمایا دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تب ہی حکم فرما دیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکى لہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, نہ محرموں کو نہ دیکھیں. اسی طرح امرت لڑکے جو پیریش لڑکے ہیں, ان کا بھی بڑا زبردست فتنہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے دوست آئے تھے برطانیہ سے, وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ رو رہے تھے بیچارے کہ وہ چھوڑ کر آ گئے. وہ پل ایک زمانہ وہاں رہے وہ, اور تقریباً 40-50 سال وہاں رہے, اور اس کے بعد اپنے ایمان کی, ان کی اللہ نے خیریت بدر دی تو اپنے ایمان کو بچا کے یہاں لے آئے, دین کی وجہ سے یہاں ہجرت کر لی پاکستان. ہم تو وہاں کی لالچ کرتے ہیں نا کہ بھائی کسی طرح وہاں نوکری مل جائے, کسی طرح وہاں کا ویزا مل جائے. دیکھ لو کہ وہ لوگ جو ہے واپس آ رہے ہیں جس کے مقدر میں, اور بعضے جو بالکل بے غیرت ہو گئے وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئے, ان کی لڑکیاں 10-10 سال کی لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ زنا کاری بدکاری ہو رہی ہے, اور وہاں یہ قانون ہے کہ ماں باپ بچے کو منع نہیں کر سکتے. ذرا آپ نے سختی کی وہاں بچوں پہ تو بچہ فون کر دیتا ہے, 99 وہاں کا نمبر ہے پولیس کا, 99 کہ میرا باپ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے, فوراً پولیس آ جاتی ہے, ابا کو پکڑ کے لے جاتی ہے. رہنا ہے ایسے ملک میں, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. وہ رو رہے تھے کہ ہمارے دوستوں کے گھر والے اور اس کے لیے ماحول ہو گیا ہے کہ وہاں یہی کتنا چل رہا ہے آج کو خراب کرنے کا, عقائد کو خراب کر. اب یہاں تک محبت آ گئی کہ وہاں لوگ مسلمان لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے, اللہ ماشاء اللہ جو جن کو اللہ نے بچا لیا ہے, کہ وہ کہتے ہیں ہم سب مذہبوں کو مانتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب اللہ کے ہم قبول نہیں ہوگا. یہ ظالم اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے, یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم سارے مذاہب کو مانتے ہیں. پھر یہ فتنا وہاں عورتیں کینیڈا سے پڑھ کے, امریکہ سے پڑھ کے, پتہ نہیں کہاں سے وہ دین پڑھ کے اپنی عقل چلا کے وہ آ رہی ہیں, جمعے کی نماز وہاں پڑھا رہی ہے. اور ایک نہیں کئی جگہ ہی ہو رہی ہے جمعے کی نماز عورتیں پڑھا رہی ہیں. ہاں یہ حال ہو گیا ہے وہاں, بےچارے رو رہے تھے. اور بھی بہت فتنے انہوں نے بتائے کہ وہاں لڑکے لڑکیوں پہ کوئی پابندی نہیں, لڑکوں سے لڑکوں کی شادی ہو رہی ہے, حکومت نے جائز کر دیا ہے. خبیص لوگ ہیں, گندے غلیظ لوگ ہیں, جن کی ہم پتا پتا بنانے میں فخر محسوس, پینٹ پہنا رہے ہیں, بچوں کو ٹی شرٹ پہنا رہے ہیں, ہیئر کٹ بنگیوں کے اسٹائل, نائیوں کی دکانوں سے بنگیوں کا اسٹائل بنا ہوا ہے. آپ اس بنگی کی شکل بنانا چاہتے ہیں, وہ آپ انگلی رکھتے ہیں کہ مجھے اس بنگی کی شکل بنانی ہے, بنگی میں شکلیں, اس میں ہم فخر سمجھتے ہیں. اپنے بچوں کو وہ وضع خدا بنا رہے ہیں, دین نہیں سکھا رہے ہیں, بلکہ ہم جانوروں کی نقل سکھا رہے ہیں, ٹھمکے لگا رہے ہیں بچے یہ موبائلوں کی وجہ سے, کیبلوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان اس سے حفاظت نصیب فرمائے. جانوروں کی نقالی, جن پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے ان کی نقالی کرنے سے ہم پہ غضب نازل نہیں ہوگا میرے دوست. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. نگاہ کی حفاظت قرآن سے منع کرنا, یعنی بد نگاہی قرآن سے منع کرتی ہے کہ نامحرموں کو نہیں دیکھنا اور بیریش لڑکوں کو. یہاں اس بات پہ یہ بات یاد آئی تھی کہ وہاں لڑکوں سے لڑکوں کی شادی کو مسلمان لوگ برا نہیں کہہ رہے. جو نمازی ہیں, جو لیکچروں میں جاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی بات نہیں. یہ خبیث فعل جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا پورا قصہ نازل فرمایا ہے, یہ کیا پچھلے کہانی کی کتاب ہے یا عبرت کی کتاب ہے؟ عبرت کے لیے نازل کی اللہ نے ان کافروں کے قصے کہ ہم اس سے عبرت پکڑے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جبکہ یہ وہ فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان بد فعلوں کے اوپر پتھر برسائے ہیں اور ہر پتھر پر اس کے مجرم کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ نے اس بندی کو اٹھایا جو بد فعلی میں مبتلا تھی کثرت کے ساتھ, اور ان کو اوپر آسمان تک حضرت جبریل علیہ السلام لے گئے اور وہاں سے اس بستی کو الٹ دیا. 600,000 کی بستی تھی, پوری کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے, وہاں سے کوئی گزرتا نہیں ہے, وہ آج بھی جگہ موجود ہے. اس بستی کو وہاں سے الٹ دیا گیا اور وہ لوگ جب جو آسمان تک لے گئے اس کو, تو نیچے زمین سے آ کے بچا ہوگا کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے باوجود میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ کا غصہ ان پر ٹھنڈا نہیں ہوا, آسمان سے ہر مجرم پر اس کا نام لکھا ہوا, پتھر برسایا گیا. اتنا خبیث فعل ہے. قرآن کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا, کس طرح سمجھتے ہیں. یہ ایک واقعہ عبرت کا نہیں ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے موبائلوں اور کیبلوں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں صاحب کوئی ایسی بات نہیں, لڑکوں سے لڑکے کی شادی, بٹ فیری کو جو ہے کوئی جرم ہی سمجھ رہے ہیں. کتنا خبیث فعل ہے, کتنا یعنی انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے بالکل. مگر وہاں یہ حال ہو رہا ہے, یہ نہیں موبائلوں اور کیبلوں سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر, خبردار آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. آج گھر گھر میں کیبل لگے ہوئے ہیں, موبائل میں چھپ کے. اب تو چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے کیا ہے, لڑکی دیکھ رہا ہے, لڑکا دیکھ رہا ہے, کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, کیا ہے, گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ننگے فلمیں دیکھ رہے ہیں, اور ہاتھ سے جوانی برباد کر کے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب اولاد کے بھی قابل نہیں رہے, شادی کے بھی قابل نہیں رہے. پہلے ہی دن میں آج جو ہے وہ عورت طلاق مانگ لیتی ہے. یاد رکھنا میرے جوان دوست کو بھی خاص طور سے, پہلے ہی دن عورت طلاق مانگ رہی ہے. آج یہ وہ زمانہ آ گیا. پہلے عورت خاموش رہتی تھی, شوہر کی عزت رکھتی تھی کہ میرے شوہر کی بدنامی ہوگی کیونکہ اس میں قوت ہی نہیں ہے, مردانگی ختم ہو گئی. اتنا اس نے اپنے جوانی کو برباد کیا کہ وہ نکاح کے لائق نہیں ہے. پہلے والی عورت اب نہیں رہی. آپ پہلے ہی دن صبح جا کے خبر کرتے تھے کہ آپ نے کہا مجھے پتا دیا, مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رسوائی سے بچائے اور ہم کو عقل سلیم کی توفیق دے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے. میرے دوستو, نیاز کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے لیے رنگینیاں ہیں, ہمارے لیے عیش و عشرت کے سامان ہیں, اور رنگینیاں اس قدر ہیں جو اس دنیا کے رنگینیوں کا تو کچھ حساب ہی نہیں ہے, کوئی اس کی نسبت ہی نہیں ہے. جس قدر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمارے لیے جنت میں جمع فرمائی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے, اپنے متقی اللہ والے بندوں کے لیے, خدا تعالیٰ نے اس سے کہیں تھوڑے دن صبر کر لو, تھوڑے دن گناہ پر صبر کر لو. اللہ کو ناراض مت کرو. نفس تقاضا کرتا ہے کہ گناہ کر لو, مزے کیسے کرو گے, مزے کرکرے ہو جائیں گے, دنیا میں کوئی مزہ نہیں رہے گا, مزے کرکرے ہو جائیں گے, لوگ باتیں بنائیں گے. بنانے دو. وہ ایک بات رہ گئی تھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت لوگ باتیں بناتے ہیں کہ آپ پوری دنیا سے کٹ جائیں گے اگر آپ ہمارے ان گناہوں کے ماحول میں شریک نہیں ہوں گے, آپ تو پوری دنیا سے کٹ جائیں گے. میرے شیخ نے فرمایا کہ تم سے کہہ دو کہ میں دنیا سے تو کٹ جاؤں گا لیکن اپنے مالک سے جڑ جاؤں گا. اپنے مالک و خالق سے جڑ جاؤں گا. یہ قول دشمن پیمانے دوست پہ شکست. ہمارے شیخ یہ شعر پڑھتے پڑھتے رونے لگتے تھے کہ تم دشمن یعنی شیطان کے کہنے میں اپنا عہد و پیمان جو اللہ سے کیا تھا کہ اللہ ہم شریعت کے بار کو اٹھاتے ہیں, آپ کی مان کر چلیں گے, آپ کی کعبہ خفا بداری کر دیں گے, تو بے قول دشمن پیمانے دوست پہ شکست. تم اپنے دوست یعنی اللہ تعالیٰ کا پیمان توڑتے ہو, عہد و پیمان توڑتے ہو. جو بھی کہ عرض کیا بری تھی وہ بات ہے وسطی. دیکھو تو صحیح کہ تم کس سے توڑ رہے ہو اور کس سے جوڑ رہے ہو. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم عقل سے سوچیں کہ ہم کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ میرا غم یہی ہے کہ اس دور میں, بلکہ اس دور میں کیا, میرے شیخ یہ مضمون تقریباً 70 سال سے بیان فرما رہے ہیں. 70 سال سے فرمایا, شروع میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بے حیائی کا ایک سیلاب چلا رہا ہے. بے حیائی جب یہ موبائل بھی نہیں تھے, سادہ موبائل بھی نہیں تھے, ٹیلی فون بھی مشکل سے ہوتے تھے اس زمانے میں. جب یہ بات ہے میرے دوستوں کہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بے حیائی کا ایک سیلاب آ رہا ہے اور اس سیلاب میں ہر اونچا نیچا بڈھا جوان سب بہہ رہے ہیں. تو جب سے یہ مضمون میرے شیخ کا ہے, میرے شیخ نے بار بار قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے مساجد میں اور واسطے دے دے کر رو رو کر ایک اللہ والا یہ رو رو کر فریاد کر رہا ہے کہ میرے دوستو اگر تم صرف اور صرف ایک ہی کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی حفاظت نامحرموں سے اور میری لڑکوں سے کر لو تو تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. یہ ایک اللہ والے کا کی فریاد ہے, اس کا غم ہے, اس کے دل کا غم ہے. میرے دوستو اللہ والے قسم یوں ہی نہیں اٹھا لیتے, قسم اٹھا ہماری اطمینان کے لیے بھی قسم کھا لی میرے شہر نے کہ دیکھو تم نگاہ کی حفاظت کر لو, میں قسم کھاتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی ہو جاؤ. یوں ہی تو نہیں کہہ دیتے اللہ والے, ان سے کہلوایا بھی جاتا ہے. ہاں تو میرے دوستو ہم نگاہ کی حفاظت کر لیں اور آنکھوں کے زنا سے ہم بچ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے جو اصح الکتاب بعدہ کلام اللہ, کلام اللہ شریف کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف. اس کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا, زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی, نامحرم عورتوں کو چاہے براہ راست دیکھنا, ہسپتال میں دیکھنا, ایئرپورٹ میں دیکھنا, موبائلوں میں دیکھنا, سب آنکھوں کا زنا ہے. جو آنکھوں کا زنا کرنے والا ہے اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے, کیسے آرام سے رہ سکتا ہے دنیا میں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں دل جس کا پھنس گیا ہے کسی زلف یار میں پھر کیا لگے گا, پھر اس کا کیا لگے گا جی اس کا کسی کاروبار. لوگوں کے واقعات کاروبار بھی تباہ ہو گئے اسی صورت پرستی کی وجہ سے. اور اب تو یہ ہاتھ میں رکھا ہے فیس بک پہ دوستیاں لڑا رہے ہیں, ہماری جوان اولادیں دوستیاں کر رہے ہیں, گھروں سے بھاگ رہے ہیں, اور جو شادی شدہ ہیں تو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ایک قصہ نہیں, ہزاروں قصے, ہزاروں قصے ہیں میرے دوستوں کہ اچھے بھلے بچوں والی بیوی, محبت کرنے والی بیوی اب شکل پسند آ گئی کوئی دوسری, اور اپنی اچھے بھلا گھر ان کا جو ہے اس کو آگ لگ گئی, طلاق دے دی, یا دوسری شادی کر کے اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا. اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب عورتوں کے ہاتھ میں بھی یہی ہے بلا بلا, لہٰذا اب نوبت یہ آ گئی ہے کیونکہ صورت پرستی ہے ہی ایسی, نامحرموں کو دیکھنا ہے ہی ایسا. بہادر مت بننا, میرے شیخ فرماتے تھے کہ گناہ کے معاملے میں بہادر مت بننا. یہ شیطان ایسا مکار اور چالباز ہے کہ بڑے بڑے ملاؤں کو بھی گھیر لیتا ہے, عالم کو بہکاتا ہے عالم بن کے, صوفی کو بہکاتا ہے صوفی بن کے, جاہل کو کہنا بہکاتا ہے جاہل بن کے, انگریز کو بہکاتا ہے انگریزی میں, اردو والے کو بڑا بہکاتا ہے اردو میں, عربی والے کو بہکاتا ہے عربی میں. بہت مکار چالباز ہے یہ. انگلینڈ کا شیطان اگر اردو میں انگریز کو بہکائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی تو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی, یہ انگریزی میں ہی بہکائے گا. جیسے بتایا تھا نا کہ وہاں کا بچہ بچہ انگریزی بولتا ہے تو وہاں کا شیطان بھی انگریزی بولتا ہے. تو میرے دوستو یہ شیطان کے بہکائے میں نہ آؤ, اور ان بری بری چیزوں کو, آنکھوں کے زنا کے آلے کو گھروں سے ہم نکالنے کی فکر کریں. اپنی اولادوں کو ہرگز ہرگز یہ تباہی, لوگوں نے ٹیبلٹ دلا دیے ہیں, کارٹون دیکھ لیں گے بچے خوش ہو جائیں گے. خدا کی قسم کارٹون بالکل زہر ہے, بچوں کو دینا بالکل زہر ہے. ہرگز یہ راستہ خوشی کا نہیں ہے، یہ جہنمی راستہ ہے میرے دوستوں، جہنمی راستہ ہے. والدین آج کل بچوں کو خوش کرنے کے میں یہ ٹیبلٹ جلا دیتے ہیں، موبائل جلا دیتے ہیں، جہنم کے راستے پر چلا دیا ہے انہوں نے، چلا دیا. یہ کارٹون معمولی چیز نہیں ہے، یہ کارٹونوں کے اندر کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بدماشی کر رہے ہیں. مگر افسوس ہے ہماری عقل سے کہ ہم ان کی نقل میں کہاں پہنچ گئے، اپنے نفس کی غلامی میں ہم کہاں پہنچ گئے، تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں میرے دوستوں. کسی اللہ والے کا ہاتھ جلدی سے پکڑ لو، کیونکہ اللہ والے کا ہاتھ پکڑے بغیر اس طوفان کے اندر ہم نہیں چل سکتے. ہم گر پڑیں گے، ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے. جن لوگوں نے پہلے ہی اپنے نفس کو قابو میں کر لیا ہے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ کنویں میں 20 ڈولیں گری ہوئی ہیں، ڈول ڈول ٹوٹ گئی ہیں رسی، ان ڈولوں میں کسی میں یہ طاقت اور ہمت ہو سکتی ہے کنویں سے نکلنے کی؟ ایک ڈول جس کا رسی سے رابطہ ہوگا وہ نیچے ڈالی جائے گی، اس میں کنڈا نکال کے تمام 20 ڈولیں وہ نکال لے گا. تو ایسے اولیاء کو پکڑو جن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے، جو اس دنیا کی قید میں نہیں ہے، اس دنیا کی قید سے، نفس کی قید سے وہ آزاد ہو چکے ہیں، اپنے اللہ سے ان کا رابطہ مضبوط ہو چکا ہے، اس اللہ والے سے پکڑو. وہ ہماری نفس کی مغلوب ہوئی ہے، نفس ہم مغلوب النفس لوگ ہیں، ہم کو وہ اپنی ڈول سے ہمیں بھی نکال لے گا. اس دنیا کی قید سے، دنیا کی محبت سے ہمیں وہ آزاد کر دے گا، نفس کی قید سے وہ آزاد کر دے گا. فرمایا کہ قیدی کبھی اپنی مدد نہیں کر سکتا، جیل خانے سے نہیں نکل سکتا، جبکہ باہر سے کوئی آزاد آدمی اس کو آ کر جیل تو ہوتے ہیں رہا نہ کرے. تو فرمایا کہ اللہ والے جنہوں نے اپنے نفس کو جو ہے مغلوب کر لیا ہے، روح کو طاقتور کر لیا ہے، ان سے رابطہ کرو، مضبوط تعلق کر لو، ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن ہم بھی نفسی قید سے، دنیا کی قید سے آزاد ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وقت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، کان کھول کر سن لو میرے دوستو، اللہ میرے دل میں بھی یہ بات اتار دے، مجھے بھی توفیق دے اس گناہ سے بچنے کی اور تمام گناہوں سے بچنے کی، کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر، یا دیکھنے والی پر اور دکھانے والے پر، یا آپس میں مرد جو نظر بازی کرے لڑکوں کی بدفعلی کے. ساری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ ہمارے یہاں بدفعلی کا جرم نہیں ہو، پوری دنیا کے اندر یہ کتنا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، کیوں کہتے ہیں آپ نظر کی حفاظت کرنے کو تحریش لڑکوں سے، لڑکوں سے حفاظت، لڑکیوں سے حفاظت کا تو سمجھ میں آتا ہے، لڑکوں سے نہیں آتا. تو یہ قوم لوط کا قصہ عبرت کا قرآن پاک میں ہے، اس کو پڑھ پڑھ کس طرح سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آزمائش، قوم کی آزمائش اور فتنہ بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بہت ہی حسین شکل میں بنا کر بھیجا کہ وہ قوم کی شکل سے پاگل ہو گئے اور وہ اپنے نشے میں سور ہو رہے تھے. قرآن پاک میں اس قصے کو بیان کر، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے ہاتھ جوڑے اور فرمایا کہ بھائی میری دو بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، ان سے شادی کر لو، خدا کے لیے لے میرے یہ مہمانوں کے ساتھ تم جو ہے وہ بدماشی کا ارادہ مت کرو، ہے نا مولانا؟ یہ دیکھیے ان ہاؤ نہیں بھی فلا سب رہو، مجھ کو رسوا مت کرنا، یہ میرے مہمان ہیں. وہ فرشتے اللہ نے خوبصورت شکل میں بنا کر آزمائش کے لیے بھیجے تھے، کیونکہ وہ قوم چونکہ حد سے بڑھ چکی تھی. جب گناہ میں حد سے انسان بڑھ جاتا ہے، سرکشی میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بھی مہر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اس پر پھر کوئی ہدایت اور نصیحت اثر نہیں کرتی جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے واپس آنے کا امکان نہیں ہوتا. اللہ کے علم میں سب بات تب ان کے قلوب پہ مہر لگ جاتی، لہٰذا ان کے قلوب پر مہر لگ چکی تھی اور کوئی نصیحت ان کو اثر نہیں کر رہی تھی اور سرکشی میں بے انتہا بڑھ چکے تھے اور ان خوبصورت لڑکوں کے عشق میں وہ پاگل ہو گئے تھے، اس نشے میں چور ہو چکے تھے. تو کیا ہوا پھر ان کی بستی کو؟ راتوں رات حضرت علیہ السلام نکل گئے اس بستی سے, اور چونکہ ان کی بیوی بھی ان کے جرم میں شریک تھی اس سے قوم کے, لہذا اس کو توفیق نہیں ہوئی, وہ بھی اس بستی میں شامل رہی, اور اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کے 500 بازو ہیں, ان کے ایک بازو سے اس بستی کو وہ لے گئے آسمان تک, اتنا اونچا لے گئے کہ آسمان والوں نے اس بستی کے گدھے اور کتوں کی آوازیں بھی سنی, اتنا اونچے لے گئے. پھر اس کو الٹ دیا, اور الٹنے کے باوجود جب وہ ختم ہو چکے مر گئے سب کے سب, کون بچے گا؟ تو پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, پتھروں کا عذاب ان کے اوپر بس. تو میرے دوستو, یہ سب ہمارے بزرگوں کی جو باتیں ہیں قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, ہو ہی نہیں سکتا, نعوذ باللہ من ذلك, کہ ہمارے بزرگان دین کو اختلاف حدیث اور خلاف شریعت کوئی بات کرے. تمام باتیں, اشعار بھی ایک ایک شعر جو ہے قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتا ہے, کوئی کسی نہ کسی آیت سے اس کا رابطہ ہوتا ہے, نسبت ہوتی ہے. یہ اولیاء اللہ اشعار لکھتے نہیں ہیں, دنیاوی شاعروں کی طرح نہیں لکھتے, راتیں کالی کرتے ہیں, سگریٹ گھومتے رہتے ہیں, بولیے کا بھی ان کا ہوش نہیں, نارا بھی لٹکا رہتا ہے ان کا. دیکھا ایک شاعر کو, بہت مشہور شاعر, اور لوگ کلر سے بیان کرتے تھے کہ شاعری ایسی کرتے ہیں کہ ان کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا, نارا لٹکا رہتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ان کا نارا لٹکا ہوا, تو لوگ پکڑ کے طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بڑی پکڑ والی نشانی ہے, پکڑ والی, تو نکالو نا اپنا ناڑا جی, نکالے گا صحیح؟ نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے عقل پہ عذاب آ جائے اسے بتائے. بہرحال بھائی, بس وقت تو اب کافی ہونے لگا ہے. ارے 10:54, وہ تو بہت طویل ہو گیا, ہاں 6:20 لیں بھائی. بس اب آخری کام یہ ہے کہ سمجھ لینا بات, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے لعنت کیبلوں کو, دیکھو گے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ کرے کہ ہر مسلمان کی طرف سے یہ ناپاکی نکل جائے, یہ عذاب کی چیزیں نکل جائیں, بے روزگاریاں, مہلک بیماریاں, کیا مصیبت نہیں آ رہی آج ہم لوگ, لیکن تعویذ دے لو, وظیفہ بتا دو, بس گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے سے تعلق کر لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کی ہمت بھی ہو جائے گی اور گناہوں سے نفرت بھی پیدا ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے, جو دیکھے گا یہ کیبل ہے گانے بجانے, اس کی خیریت نہیں ہے, ننگی فلمیں دیکھو آج تو مزہ آئے گا, لیکن کل جب تمہارے خارش ہوگی, خارش کر کر کے پھر خون نکلنے لگے گا, تب تم سر پکڑ کے رو گے. اللہ تعالیٰ ایسی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نگاہ کی حفاظت تیسرا, کہیں بھی ہو, موبائل میں ہو, اسپتال میں ہو, یا تب تک نیچی نظر رکھو, آنکھ اٹھا کر مت دیکھو, اتنی آنکھ کھولو کہ راستہ ٹھیک سے نظر آ جائے, اوپر اٹھاؤ مت آنکھ, اور اس عمل کے اوپر نگاہ کی حفاظت سے انعام بھی بہت بڑا. آج مشکل ہے نا یہ کام, یہ بتا رہے تھے کہ نظر کی حفاظت بہت مشکل کام, یہ بالکل سچ کہتے ہیں کہ مشکل کام, لیکن ناممکن تو نہیں, خدا نے پردہ دیا ہے, اس پہ اختیار دیا ہے, قدرت دی ہے چکانے کی, بس جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے, یہ اصول ہے. نظر نیچی رکھ کے چلو اور ارادہ کر کے نکلو کہ میں نے بے ضرورت نظر نہیں اٹھانا, جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں احتیاط سے نظر اٹھاؤں گا. جیسے مٹی کا طوفان نکلا ہوا ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, مٹی کا طوفان ہے, کنکر پتھر آ رہے ہیں, کانکیں کیسی بیچ کے چلتا ہے, تو آپ کی فکر ہے نا, جسم کی فکر ہے لیکن ایمان کی فکر نہیں. تو ان کو یہی مٹی پتھر کا طوفان سمجھو کہ جگہ جگہ پہ حیائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا انعام بھی بہت بڑا ہے. ایک من ترک کہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, ہم اس کو ایسا ایمان عطا کریں گے, حلاوت ایمانی ایسی عطا کریں گے جس کو اپنے دل میں وہ موجود پائے گا. جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت, اللہ کے خوف سے نظر کو بچاؤ, دیکھو خدا کی قسم چین اور سکون نہ آئے تو پھر کیا. چوتھا عمل دل کی حفاظت, اپنے دل میں بھی گندے خیالات کو خود سے نہیں لانا اور ان کو جمانا نہیں اور ان پر عمل نہیں کرنا. اگر خیال آ جائے تو آتا ہے, گناہ کا تقاضا آ جاتا ہے, گناہوں کا خیال آ جاتا ہے, کسی نامحرم کی جو ماضی میں گناہ کیا اس کی شکل آ جاتی ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے حفاظت کا؟ اس کا حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ طبیعت کی روح زور پر ہے تو رک, وگر نہ یہ سر سے گزر جائے گی, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, چڑھی ہے یہ ندی گزر جائے گی. اپنے آپ کو اسی جائز کام میں مشغول کر لو، تنہا مت رہو، جس کو ایسا مرض ہو اپنا کوئی پیر بنائے سچا، یہ حلوے مانڈو والا اور جالی گڑبڑ والے چٹ منڈے جن کے داڑھی بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے اور کوئی پردہ بھی نہیں کرتے، یہ جاہل ہیں، ان کے چکر میں نہیں آؤ میرے دوست، کوئی گمراہی کا راستہ ہے، جو شریعت پہ خود نہیں چلتا وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے ان کو اور کوئی مقصد نہیں، اسی اللہ والے کو پکڑ لو، انشاءاللہ وہ آپ کو تدبیر بتائے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا، آپ کے دل کا راز کسی دوسرے کو نہیں کھولے گا، خدا کی قسم نہیں کھولے گا، وہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے جو کسی کی برائی کو دوسروں کو بیان کرے، کسی کا پردہ فاش کرے وہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے، دھتکار دینے کے لائق ہے، اور جو آدمی جو پیر کسی مرید کو حقیر سمجھے وہ پیر بنانے کے لائق نہیں، وہ خود حقیر سمجھنے کے لائق ہے، لہٰذا سچا اللہ والا پکڑو وہ آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا، وہ کہ قرآن صاحب ایسے ہیں قرآن صاحب، کسی کو آپ کا راز نہیں بتلائے گا، آپ تنہائی میں مشورہ کرو کہ ہمیں گناہ گناہ کی عادت ہے، بیماری ہے، آپ اس کی تدبیر بتا دیں، وہ آپ کو تدبیر بھی بتائے گا، آپ کے لیے دعا بھی کرے گا، روئے گا بھی آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے لیے اس نے مجھ سے تعلق کیا ہے، آپ اس کا حال سنوار دیجیے، کیونکہ اصل سنوارنے والے تو وہی پیر کو بھی تدبیر وہی بتاتے ہیں، وہیں سے آتی ہے کہ بھائی تم ایسے کر لو ایسے کر لو، ان شاء اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنا شروع ہو جائیں گے، ہمت پیدا ہو جائے گی، اس کی صحبت میں آنا جانا رکھو، ایک صحبت میں زیادہ رہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمت بھی پیدا ہو جائے گی، تو جب گندے خیالات آنے لگے تنہا مت رہو، لوگوں میں مل جلنا شروع کرو، نیک لوگوں میں ملو، پوری صحبت میں بہت بچو میرے دوستو، دس سال بیس بیس سال کا تقویٰ، تیس تیس سال کا تقویٰ، کیا کہوں پچاس سال کا تقویٰ پوری صحبت میں برباد کرا، پوری صحبت کی وجہ سے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھو، بچوں پہ شفقت کے ساتھ رہو، رحمت کے ساتھ دین سکھاؤ، محبت کے ساتھ دین سکھاؤ، سختی مت کرو، اولاد کے ساتھ سختی کرنے سے یہ باغی ہو گئے کہ میرے لڑکے بھاگ گئے اور نشے کے چکر میں پڑ گئے، نشے ہی ہو گئے اور حرام موت مر گئے، خودکشیاں کر، دین سیکھو، کسی اللہ والے سے پوچھو کہ ہمیں کیا تدبیر کرنی چاہیے، غلطیاں ہو گئی ماضی میں اب ہم کیا کریں، پوچھو انشاءاللہ تعالی، اللہ کا راستہ مایوسی کا راستہ نہیں ہے، ستر سال بھی اگر گناہ کر بیٹھے، بدکاریاں کر لیں، ڈکیتیاں کر لیں، لیکن خدا تعالیٰ کیا اس کی معافی، معافی مانگ لو اور جس کا حق ادا حق اپنے دل میں رہ گیا ہو اس کا حق ادا کر دو، سب معاف کر دیتے ہیں مولا کریم، تدبیر پوچھو انشاءاللہ، تو دل پہ جو یہ گندے تقاضے آتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف نہ تو توجہ کرے نہ ان کو بھگانے کی کوشش کرے، بعض لوگوں نے نادانی میں ان وساوس کو بھگانے کی کوشش کی اور زیادہ چپکنے لگے اور زیادہ چپکنے لگے، یہ راستہ نہیں ہے، وساوس کو دفع کرنے کا طریقہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وساوس کا علاج خدا کی قسم سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، عدم التفات، کہ ان کو توجہ مت دو اور کوئی جائز کام میں مشغول ہو جائے، انشاءاللہ یہ خیالات خود ہی چلے جائیں گے، بھگانے کی بھی کوشش مت کرو، کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤ، کہ نفس کا یہ طبیعت ہوتی ہے کہ ایک کام میں مشغول رہتا ہے دوسرے کام کی طرف سے توجہ ختم ہو جائے، جائز کام شروع کر دو، کچھ بھی نہیں تو وضو کر لو، دو رکعت پڑھ لو، تلاوت شروع کر دو، دینی کتابوں کا مطالعہ اپنے شیخ کے مواعظ کا مطالعہ کر لو، مسجد میں چلے جاؤ، وہاں کوئی تبلیغی دوست مل جائے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، چائے پینے لگ جاؤ، چائے بنانے لگ جاؤ، سبزی بنانے لگ جاؤ، جتنے جائز کام ہیں جائز کام کرو، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں رفع ہو جائیں گے، تو چار کام ہو گئے، ایک موٹی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے، اور ٹخنوں کا کھلا رکھنا مردوں کے لیے، عورتوں کو ٹخنے میں ڈھانکنا واجب ہے، آج کل عورتیں جو ہے وہ چڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں اپنے پاجامے، ٹائٹس پہن رہی ہیں، جینس پہن رہی ہیں، ان کفار کی نقل میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایسے لباس بے حیائی کے پہن رہی ہیں، بغیر آستین کے لباس پہن کے باہر نکل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، کیا کہیں دوستو، بس اللہ ہی سے فریاد ہے کہ اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ان چاروں کاموں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور پورے دین پر عمل نصیب فرمائے، آج اور بھی دو مضمون ارادہ کر کے آیا تھا لیکن اس سے زیادہ دیر اس میں بھی لگ گئی، اور سب سے اہم مضمون اللہ کے فضل اور توفیق سے میرے مرشد کی دعاؤں سے اللہ نے بیان کرا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، مال لے سکے، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے بلوغ سے لے کر آج تک کے سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے بھی، میرے گھر والوں کے بھی، میرے سب دوستوں کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ تمام سننے والے اور سننے والیاں، اے اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. سیدھا اور سچا انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ اے اللہ ہمیں سب کو عطا فرما. ہماری اولادوں کو بھی اللہ اللہ والا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، نمک حرام نہ بننے دے. اے اللہ روٹی آپ کی کھاتے ہیں، زندگی آپ نے دی ہوئی ہے، اے اللہ صحت آپ نے دی ہوئی ہے، عزت آپ نے دی ہوئی ہے، اور گناہوں سے پردہ آپ نے ڈالا ہوا ہے. اے اللہ ساری نعمتیں آپ ہی کی دی ہوئی ہیں اور ہم شیطان کی گاتے ہیں یہ نمک حرامی ہے. اے اللہ ہمیں نمک حلال بنا، اپنا 100% وفادار بنا لے. اے اللہ نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ اجرہ مستمر عطا فرما، اور جو صحت مند ہیں ان کو تمام مہلک بیماریوں سے اللہ حفاظت نصیب فرما، اور اللہ نعمتوں کا شکر نصیب فرما. اللہ ہمیں آج شکر نہیں ہے، اے اللہ آپ کی نعمتوں کا شکر نہیں ہے، اے اللہ ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرما. اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں آئے، اے اللہ کے فضل سے ان بچیوں بچوں کی نیک صالح رشتے، محبت والے رشتے عطا فرما، ایمان والے رشتے عطا فرما، تقویٰ والے رشتے عطا فرما، پرہیزگار والے رشتے عطا فرما، حقوق کی ادائیگی والے رشتے عطا فرما. اور اللہ تمام رسومات اور بری بری جو نقالیاں ہم کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے نجات نصیب فرما، اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنا نصیب فرما دے. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما، جانوروں اور مغلوب اور غالبین لوگوں کی نقل سے اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے غضب اور قہر کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رحمت اور فضل کو متوجہ کرنے والے اعمال نصیب فرما، اپنی محبت والے اعمال نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الامین برحمتک یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیان اس مہینے کا تیسری اتوار کو ہوا ہے، لیکن ہمارا معمول ہے کہ ہر مہینے کی دوسری اتوار کو یہاں بیان طے ہے. انشاءاللہ اگلے مہینے کی دوسری اتوار کو پھر حاضری ہوگی آپ کی خدمت میں. اور پچھلے دفعہ ہم اس لیے نہیں حاضر ہو سکے تھے کہ ہمارے حضرت کا اردو میں بیان تھا، تو وہ اس کے اہتمام کی وجہ سے ہم جانے آئے. اب ہر مہینے کے دوسری اتوار کو یہاں بیان اسی طرح سے طے ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اور خواتین کے لیے بھی انتظام ہے، ہمارے فرید صاحب ہیں، ان کا گھر ہے مکان نمبر 14 جو سامنے کی طرف ہے، مکان نمبر 14 36B لانڈی جو پارک ہے سامنے، پارک کی باؤنڈری ہے، پارک تو ہے ہی نہیں، پارک کی باؤنڈری ہے، اس کے پیچھے ان کا گھر ہے. تو وہاں پر خواتین اتوار والے دن وہاں خواتین آ سکتی ہیں، صرف خواتین کے لیے ہے اتوار کے دن. اور ہر جمعہ یعنی ہر ہفتے میں پھر ان کے گھر پہ حاضر ہوتا ہوں پابندی سے، ہر جمعے کو ان کے گھر میں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے پردے سے انتظام ہے بیان کا. تو جمعے کو بھی میری یہاں حاضری ہوتی ہے ہر جمعے کو، اور ہر مہینے کی دوسری اتوار کو اس مسجد میں مرد آتے ہیں اور ان کے گھر میں خواتین. السلام علیکم. ہاں یہ آواز ہیں بھائی، یہاں بازیں پرانے احباب ہیں ان کو یہ آواز تقسیم ہو چکے ہیں، جو نئے احباب ہیں وہ یہ آواز مفت میں لے سکتے ہیں، دے دیجیے جس کو جو بھی چاہیے. اور ساتھ میں میرا کارڈ بھی ہے، اس کارڈ میں میرے ٹیلی فون نمبر بھی ہے اور واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے، جو صاحب رابطہ کرنا چاہیں، کوئی اصلاحی مشورہ کرنا چاہیں، میں ان کا خادم ہوں، میں ان کو انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات پیش کروں گا انشاءاللہ. رفتہ رفتہ جب لگانے کا کوئی نہیں ہے ضروری، رفتہ رفتہ آدمی جو ہے وہ چڑھے، ایک ایک سینا کر کے انشاءاللہ تعالی راستہ طے ہو جائے گا. سلام کر لیا میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.